ضیاء الرحمان صاحب فاروقی مدظ اللہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال في موضع آخر ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سبني فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفتن والبدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
یہ پروگرام آپ کی خدمت میں حنفی اسلامی کیسٹ ہاؤس فرنک بازار خانپور کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی. اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی گھر کے تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی. اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی گھر کے تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی. جان تھی ایک تو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے افسانوں میں کھو جاؤ گے. اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام حضرت مخدوم مکرم شیخ الحدیث حضرت مولانا شفیق الرحمان درخواستی صاحب اور جامعہ عبداللہ بن مسعود کے اساتذہ کرام اور خانپور ضلع رحیم یار خان کے دور و دراز سے آئے ہوئے ساتھیوں دوستو آج کا یہ پروگرام حضرت شیخ الحدیث صاحب اور حضرت مفتی حبیب الرحمان صاحب کے شدید اصرار پر کئی ماہ پہلے ہی متعین کیا گیا تھا. میں نے آج کے جلسے کے لیے اور ایک دو اور مصروفیات کی وجہ سے انتہائی اہم غیر ملکی سفر بھی مؤخر کیا, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج بہت بڑی تعداد میں آپ لوگ ہمارے خیالات سننے کے لیے تشریف لائے ہیں. میرے بھائیوں, خانپور کوئی غیر معروف شہر نہیں ہے, یہ اولیاء کی بستی ہے, یہ مجاہدین کا نگر ہے, یہ حریت فکر کے تاجداروں کا محور و مرکز ہے. یہاں چند قدموں پہ عبید اللہ سندھی سویا ہوا ہے, اور اسی کے ساتھ حضرت قطب الافتاب مولانا غلام محمد صاحب دین پوری سوئے ہوئے ہیں, حضرت میاں عبد الحادی صاحب سوئے ہوئے ہیں, اور انہی کے ساتھ پاکستان کا ایک بے مثال خطیب حضرت مولانا عبد الشکور دین پوری بھی سویا ہوا ہے, جو رات کی تاریکیوں میں جب کھلتا تھا رات بھیگتی جاتی تھی اور اس کی خطابت روشن ہوتی جاتی تھی. میرے بھائیوں, یہاں وہ مرد درویش موجود ہے جس کا نام حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی ہے. یقیناً جن کی دعاؤں سے اور جن کی سرپرستی سے اس علاقہ کے کس ندان علوم کے لیے سیرابی ہے, اور یہ مراکز انہی کا فیضان نظر ہے. میرے بھائیوں, جامع عبداللہ بن مسعود کی ترقی کو دیکھ کر دل سے ہمیشہ دعا نکلی ہے. یہ بہت بے مثال اور بڑا عجیب و غریب برکت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی کے نام پر, ایک صحابی رسول کے نام پر, کہ پاکستان میں ان کے نام پر کوئی ادارہ نہیں تھا. یہ منفرد چیز ہے. اللہ تعالی اس مدرسہ کے مفتلن حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب درخواست کی, مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب اور باقی سب دوستوں کو حوصلہ نصیب فرمائے. اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ آج اس شہر میں مولانا عبد الکریم ندیم جیسا خطیب بھی موجود ہے, جنہوں نے اپنی خطابت سے چھوٹی عمر میں پورے ملک میں لوہا منوایا. میرے بھائیوں, سپاہ صحابہ کے موقف سے بہت سے لوگ اس اجتماع میں واقف ہوں گے, اور بہت سے لوگوں کو اشتیاق ہوگا کہ سپاہ صحابہ کا اصل موقف ہے کیا. سپاہ صحابہ اگر شیعہ کو کافر قرار دلوانا چاہتی ہے, یہی موقف ہے, یہی مسلک ہے, یہی مذہب ہے, یہی منزل ہے, تو کسی کو کافر اگر دلوا لیا انہوں نے شیعہ کو, تو پھر یہ کیا کریں گے؟ شیعہ کافر ہو گئے, بات ختم ہو گئی. اور کسی کو کافر دلوانا یہ کیا موقف ہوا, اور یہ دستور اور منشور کیسا ہوا کہ آپ کافر دلوا رہے ہیں؟ عام لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ مسلمان بنوانا چاہیے, کافر نہیں بنوانا چاہیے, عام ذہن. اور دوسری بات, ہر آدمی کے ذہن میں یہ ہے کہ یار شیعہ تو 1400 سال سے ہیں, یہ 6-7 سال سے کیا ہوا ہے؟ ہر طرح شیعہ سے نہیں لڑائی, پہلے کیوں نہیں تھی, پہلے یہ جھگڑا کیوں نہیں تھا؟ ہم سنتے تھے قادیانی کافر ہے, مرزائی کافر ہے, اب 6-7 سال سے انہوں نے سپاہ صحابہ والوں نے نئی بات شروع کر دی ہے کہ شیعہ کافر ہے. یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اور ایک تیسری بات کہ فرقہ واریت کس کو کہتے ہیں؟ فرقہ واریت ہے کیا؟ اور چوتھی بات ہے کہ دہشت گرد کس کو کہتے ہیں؟ اور پانچویں بات یہ ہے کہ علماء کو پھانسی دینے والے اور دلانے والے کون ہیں, اور وقت کس کو پھانسی دے گا؟ ٹھیک ہے کہ وقت, تو یہ 4-5 باتیں ہیں جو میری آج کی تقریر کا عنوان ہے. میرے بھائیوں, سپاہ صحابہ کا کوئی پروگرام نیا نہیں ہے, یہ یاد رکھیں بات. نئی بات ہو تو تعجب ہوتا ہے, لیکن اگر بات پرانی ہو اور بات بھی مسلمہ ہو لیکن آپ کو پتہ نہ ہو, تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات پرانی ہے نئی نہیں. ٹھیک ہے, سپاہی صحابہ کا جو موقف ہے وہ نیا نہیں ہے, سپاہی صحابہ نہیں ہے, سپاہی صحابہ نہیں ہے. اس لیے کہ موقف جو سپاہی صحابہ کا ہے اس کے لیے ایک فوج کی ضرورت تھی کہ اس موقف کو اس دور میں منوایا جائے, اور جس فوج کی ضرورت تھی اس فوج کو بھرتی کیا حق نواز نے, اور بھرتی کر کے اس فوج کو, اس جماعت کو, ان سپاہیوں کو صحابہ کے قصر پر نگران کھڑا کر دیا, قصر صحابہ پر چوکیدار بنا دیا کہ سپاہیوں تمہاری ڈیوٹی اس قصر پر ہے, کوئی آدمی اس کی دیوار نہ پھلان سکے. میں اس کی وضاحت تھوڑی دیر کے بعد کروں گا, ہے توجہ میری طرف. سپاہی صحابہ کا موقف کوئی نیا اس لیے کہ سپاہی صحابہ کا جو نام ہے اس نام پر اگر آپ غور کریں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو اسی سے موقف سمجھ میں آ جائے. دو لفظ ہیں سپاہی صحابہ, اکیلی سپاہ یعنی صحابہ کے سپاہی, اور صحابہ یعنی محمد کے سپاہی. سپاہی صحابہ, سپاہ کا معنی, سپاہ فارسی کا لفظ ہے, سپاہ کا معنی چوکیدار. فارسی لغت کھولو, فارسی لغت کہتی ہے کہ سپاہ کا معنی چوکیدار. ہم تو چوکیدار ہیں, آپ کے شہر کا جو چوکیدار ہے اس کو تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ چوکیداری کرے. جو آپ کے شہر کا چوکیدار ہے اس کو تو کہتے ہیں چوکیداری کرے, یعنی آپ کی دکانوں کی چوکیداری کرے, آپ کے مکانوں کی چوکیداری کرے, آپ کے محلے کی چوکیداری کرے, آپ کی کاروبار کی چوکیداری کرے. اور اگر غریب یا کام کا تاجر ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ چوکیدار میرے شہر کا, یہ بھی چوکیداری کرے. لاہور کے تاجر کہتے ہیں ہمارے بھی چوکیدار چوکیداری کریں. یعنی دکانوں کے چوکیداروں کو قبول کرتے ہو, محمد کے غلاموں کے چوکیداروں کو دہشت گرد کہتے ہو. اور چوکیداروں کو تو کبھی کسی نے برا نہیں کہا, اور تجھے نہیں پتا سپاہ کا معنی کیا ہے تو میرا قصور نہیں. سپاہ صحابہ, سپاہ کا تو معنی چوکیدار, چوکیداروں کو کسی نے برا کہا؟ یہاں آپ کے شہر میں ایک آدمی رات کو شور مچائے چوک میں 10 لڑکوں کو لے کر, تو صبح کو تھانے میں شکایت کرتے ہو کہ ان 10 لڑکوں نے رات بڑا شور مچایا, ہمیں سونے نہیں دیا. لیکن اگر چوکیدار چوک میں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے جاگو 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 جاگو, تم نے اس کو کبھی نہیں کہا کہ تم نے سونے نہیں دیا, بلکہ اگر وہ رات کو نہ بلائے تو تم آپ پوچھتے ہو چوکیدار کہاں تھا. صبح کہتے ہو چوکیدار کہاں تھا, بولا نہیں, اس نے آواز نہیں لگائی, اس نے یہ نہیں بتایا, یہ بھی کہا کہ جاگو جاگو, کہاں تھا چوکیدار. اگر بغیر چوکیدار کے رات کو کوئی شور مچائے تمہیں شکایت ہے, اور چوکیدار اگر بولے تو کوئی شکایت نہیں ہے. اور سپاہی صحابہ تو چوکیداروں کی جماعت ہے, اور چوکیداروں سے خطرہ کسی کو نہیں ہوتا سوائے چوروں. چوکیدار کا توجہ, چوکیدار کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اس شہر کا چودھری کون ہے, سردار کون ہے, سیاستدان کون ہے. چوکیدار جس گلی میں پہرا دیتا ہے وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہاں ڈاکو تو کوئی نہیں آیا, یہاں چور تو کوئی نہیں آیا, یہاں بدماش تو کوئی نہیں آیا, یہاں کسی نے شگاف تو نہیں لگایا. اس چوکیدار کو یہ نہیں خبر ہوتی, یہ فکر نہیں ہوتا حکمران کون ہے, ممبر کون ہے, چودھری کون ہے, مولوی کون ہے, شیخ الحدیث کون ہے. اور چوکیدار چوکیدار ہے, چوکیدار سپاہی ہے, چوکیدار دربان ہے. اور میدان جنگ میں جرنیل نہیں مرتے, سپاہی مرا کرتے ہیں. حق نواز جرنیل نہیں تھا, وہ تو سپاہی تھا. اطار القاسمی جرنیل نہیں تھا, وہ تو سپاہی تھا. اور مختار سیال جرنیل نہیں تھا,
سپاہی تھا میری جماعت میں، اگر تقسیم کار کے طور پہ تم نے مجھے سربراہ بنایا، میں سربراہ نہیں ہوں، میں سپاہی ہوں، اور سپاہی کا کام گلیوں میں ہوتے لگانا، ڈاکوؤں کو دیکھنا، چوروں کو تلاش کرنا، میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں گلی کا پہرا دوں، میں فصیل پہ کھڑا ہو جاؤں، میں محل پہ کھڑا ہو جاؤں، جو محمد کے صحابہ کا محل ہے اس محل کے دروازے پہ یہ سپاہی کھڑے ہوں گے، یہ فوج کھڑی ہوگی، یہ چوکیدار کھڑے ہوں گے، اور کیا دیکھیں گے کہ کوئی ڈاکو نہ آئے، کوئی چور نہ آئے، اس دیوار کو نہ توڑے، یہاں شراب نہ لگائے، یہاں اندر داخل نہ ہو، تم ہمیں کہتے ہو چوکیدار چھوڑ دو تاکہ خمینی اندر داخل ہو جائے، تاکہ چور اندر داخل ہو جائے، تاکہ ڈاکو اس کو شراب لگائے، نہیں، اس محل کی فصیل پر جان دے دوں گا، چاہے سے بات نہیں آؤں۔ جو محمد کے صحابہ کا محل ہے میں اس کا چوکیدار، اور چوکیداروں سے خطرہ ڈاکو کو ہے، چور کو ہے۔ چودھریوں اگر ڈاکو ہو مخالفت کرو، مولویوں اگر ڈاکو ہو مخالفت کرو، پیرو ڈاکو ہو مخالفت کرو، دکانداروں ڈاکو ہو مخالفت کرو، ہم تو صرف ڈاکوؤں کو روکتے ہیں، چوروں کو روکتے ہیں، نہ جو ڈاکو نہ ہو جو چور نہ ہو اس سے میری لڑائی نہیں۔ سپاہ صحابہ چوکیداروں کا نام ہے، کس کا نام ہے؟ سپاہیوں کا نام ہے، غلاموں کا نام ہے، نوکروں کا نام ہے، کس کا نام ہے؟ اور اگر آج صحابہ کے محل کا ہم پہرا دے رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، تو یہ بھی اپنی طرف سے نہیں، یہ بھی اپنی طرف سے نہیں۔ اگر صحابہ کی آبرو کا تحفظ خدا نے نہ کیا ہوتا ہم کبھی نہ کرتے، اگر صحابہ کی آبرو کا تحفظ خدا نے نہ کیا ہوتا تو ہم کبھی، ہم تو وہ کام کرتے ہیں جو خدا نے کیا ہے، ہم تو وہ کام کرتے ہیں جو کس نے کیا ہے۔ اور میرے بھائیو، میں تو اس آدمی کا چوکیدار ہوں جس جو آدمی محمد کا چوکیدار تھا، میں تو اس کا چوکیدار ہوں جو رسول اللہ کا چوکیدار تھا، میں تو اس کا سپاہی ہوں جو میرے محمد کا سپاہی تھا، میں تو اس پر جان دیتا ہوں جس نے میرے نبی پہ جان، میں تو اس کے لیے مرنا چاہتا ہوں جو میرے محمد کے لیے مرا، ٹھیک ہے، مرے گا نہیں مرے گا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقی تو بڑی لمبی باتیں ہیں، مسجد نبوی نے فرمایا تھا کہ کعب ابن اخرس سردار یہود ہے، اس نے کل چوک میں مجھے گالی دی، اے صحابیو تم میں کون ہے جو اس کا سر اتارے؟ رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ صحابیو جبریل نے بتایا ہے کہ کل چوک میں کعب ابن اخرس نے مجھے گالی دی۔ مجھے یہ درس دینے والو نرمی کرو، کسی کو کچھ نہ کہو، میں تیری چک چک کو نہیں مانتا، میں اپنے رسول کو مانتا ہوں، تجھے اگر نہیں پتا تو میں کیا کروں، تیرے سامنے اگر یہ رسوا ہے کہ مکے کی گلیوں میں میرے رسول نے بڑھیا عورت کافرہ کی گٹھڑی اٹھائی ہے، تو اگر تجھے اس گٹھڑی کا پتا ہے، تجھے پیغمبر کے اس فرمان کا نہیں پتا کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے گالی دی ہے کعب ابن اشرف نے، کون ہے تم میں سے جو اس کا سر اتارے، میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہیں، اکابر بیٹھے تھے اس مجلس میں، اور بھی بڑے صحابی تھے، ایک صحابی تھا نابینا، اس اگلی صدر میں، اگلی قطار میں کونے پہ بیٹھا تھا، جب رسول اللہ سے یہ بات سنی تو وہ اسی وقت سجدے میں چلا گیا اور رو کر کہتا ہے، اے اللہ میں جنگ بدر میں نہیں گیا، اے اللہ میں جنگ احد میں نہیں گیا، اے اللہ دشمن رسول کا سر قلم کرنے کے لیے مجھے قبول کر۔ نبینا صحابی تھا، عبداللہ کے نبی عقیق سب کو رضی اللہ دعا کرتا، آپ حیران ہوں گے کہ آدمی بوڑھا ہے، آدمی نبینا، کو یہ نہیں خیال آیا کہ میں بوڑھا ہوں نبینا ہوں ہوگا کیسے, لیکن چونکہ وہ محمد کا آبرو کا چوکیدار تھا, آبروئے رسول کا نوکر تھا, آبروئے رسول کا محافظ بننا چاہتا تھا, اس نے کہا یہی ہے نا زیادہ سے زیادہ کہ موت آ جائے گی تو وہ قبول ہے. جب ایک آدمی یہ کہتا ہے زیادہ سے زیادہ موت ہی آ جائے گی نا اور یہ قبول ہے, تو اس نے سجدے میں جا کے کہا اے اللہ میں جنگوں میں نہیں جا سکا, میں نبینا ہوں مجھے جنگوں میں لے جاتا کون ہے, لیکن اب رسول نے فرمایا اس کا سر کون لاتا ہے تو مجھے قبول کر. اس نے سجدے میں یہ دعا کر لی اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ دعا عرش چیر کر اوپر چلی گئی اور اس مسلح سب سے صحابی اٹھا نبینا ہے, کسی کو نہیں بتایا, کسی سے مشورہ نہیں مانگا, کسی کو کچھ نہیں کہا, رسول اللہ کے حکم کے بعد مشورے کی ضرورت بھی کیا تھی, پیغمبر نے فرمایا تھا بات ختم ہو گئی, گھر چلا اندر سے ایک چھری تلاش کی, خنجر تلاش کیا, اس کو تہبند میں نیچے قمیص کے نیچے رکھا, لوگوں سے پوچھتے ہیں کعبہ میں اثر رہتا کہاں, کسی نے کہا مدینہ سے باہر ایک میل کے فاصلے پہ اس کا محل ہے, نبینا صحابی لاٹھی اٹھا کے اس طرف جانے لگا, چلتا رہا محل پہ پہنچا, دربان نے پوچھا کون ہے, کہنے لگا میں نبینا ہوں, کیسے آیا ہے سوال کرنے آیا, اس نے کہا نبی نے سوال کیا ہی کرتے ہیں, چلو دروازہ کھولو, اندر چلا گیا, سردار کہاں ہے, وہ کہیں کام سے گیا ہوا ہے, شام کو آیا, سردار آ گیا میں سوال کروں, اس نے کہا نہیں وہ شطرنج کھیل رہا ہے, اس نے کہا ٹھیک ہے, سردار سوتا کہاں ہے, کہا بالا خانے میں, تو صحابی رسول سیڑھی کر کے بالا خانے میں چلا گیا, وہ شطرنج کھیلتا رہا, آئی رات گزر گئی, شطرنج کھیل کر جس کمرے میں جا کر سویا اس کمرے کے کونے میں جا کر چھپ کر بیٹھ گیا, اب یہ سو گیا ہے سردار, وہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے اپنے کام کی تاک میں بیٹھا ہوا ہے, جہاں سے اس کے سونے کے خراٹوں کی آواز آئی, جب آدھی رات گزر گئی اور خراٹے شروع ہوئے, اس نے خنجر نکالا پیبند سے, خنجر نکال کر نشانے پہ مارا, اس کے چہرے پہ مارا, اس کے جسم پہ مارا, اس کے جسم پہ جو خنجر لگا خون بہا, خون اس کے پاؤں کے قریب سے ٹکرایا اور وہ خون گرم تھا, اس نے کہا کام ہو گیا, اس نے چیر تو ماری لیکن بعد میں ٹھنڈا ہو گیا, باہر نکلا اور بالا خانے سے نیچے اترا, محل کی فصیل پہ کھڑا ہو گیا, دل میں خیال یہ آیا کہ کہیں وہ زندہ نہ ہو, میں اسی طرح نیچے اتر جاؤں اور وہ زندہ ہو میری جنت نہ چلی جائے, اس فصیل پہ کھڑا ہے دیوار پہ کھڑا ہے کہیں میری جنت نہ چلی جائے, بیٹھ گیا اس ارادے سے کہ کوئی شخص خبر دے کہ سردار قتل ہو گیا, عربی زبان میں جو شخص موت کی خبر دیتا ہے اسے نائی کہتے ہیں, نون الف نا عین یا ای نائی, تو ایک آدمی موت کی خبر دینے والا تہجد کے وقت محل کی چھت پہ چڑھ کر کہتا ہے ان سیدنا کعب بن اشرف کل قتل, او لوگو ہمارا سردار کعب قتل ہو گیا, جب یہ کہا اس نے منہ کے اندر کہا فتو برب الکعبہ, کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا, یہ کہہ کر فصیل سے نیچے چھلانگ لگائی, جب چھلانگ نیچے لگائی تو ایک ٹانگ ٹوٹ گئی, نبینا صحابی کا پتا نہ تھا کہاں چھلانگ لگانی ہے, چھلانگ لگائی ٹانگ ٹوٹ گئی, گھسٹتی ہوئی ٹانگ کے ساتھ چل پڑا ہے مدینے کی طرف, لاٹھی پھینکتا ہوا گھسٹتا ہوا مدینے پہنچا, شہر میں پہنچا, شیخی نہیں ماری, نعرہ نہیں لگایا, کسی طور سے بات نہیں کی, جا کر یہ اعلان نہیں کیا میں قتل کرایا ہوں, نہیں اسی مسجد میں چلا گیا جہاں سے کل نکلا تھا, اسی مسلے پہ بیٹھ گیا جہاں سے کل اٹھا تھا, اسی تخت میں بیٹھ گیا جہاں سے کل آیا تھا, اسی جگہ پہ جا کر سجدہ ریز ہو گیا جہاں کل اس نے سجدہ کیا تھا, وہاں بیٹھا ہے, اذان ہو گئی, اذان کے بعد پیغمبر مسجد میں تشریف لائے, فجر کی نماز ہو گئی, نماز فجر کے بعد رسول اللہ مسلے پر بیٹھے ہیں, پیغمبر سے جا کے خود بھی کہا کہ میں نے قتل سردار کو کر دیا, میں نے تیرے دشمن کو جہنم رسید کر دیا, ابھی نبی مسلے پہ ہے کہ آسمانوں سے جبرین آتا ہے, اللہ کا قرآن آتا ہے اور جبرین آ کر کہتا ہے اے پیغمبر تجھے مبارک ہو, تیرے دشمن کو آج رات قتل کر دیا گیا ہے, قتل کس نے کیا ہے, فرمایا وہ کونے میں نبینا صحابی بیٹھا ہے, اس کونے میں نبینا بیٹھنے والے صحابی عبداللہ بن ابی عتیق نے تیرے دشمن کو قتل کر چھوڑا ہے, رسول اللہ نے فرمایا عبداللہ کو بلاؤ, عبداللہ تان کے زخموں کے باوجود آہستہ آہستہ لگڑاتے ہوئے پیغمبر کے پاس آئے, نبی کے سامنے بیٹھ گئے, عبداللہ سر نہیں اٹھاتا, سر چھپا ہوا ہے, یہ نہیں کہتا کہ یہ کارنامہ میرا ہے, جب لگڑاتا ہوا پیغمبر کے پاس پہنچا, حضور نے فرمایا عبداللہ تجھے مبارک ہو, تیری جنت کا اعلان عرب پہ ہوتا, میرے بھائیوں توجہ کرو, عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ واقعہ یہ ہے اس طرح میں نے مارا ہے, تیری عزت کے لیے, تیری آبرو کے لیے, تیری حرمت کے لیے, تیری نموس کے لیے, تیری عزت کے لیے میں نے اس کا جہنم رسید تو کر چھوڑا ہے, لیکن جب چھلانگ لگائی میری ٹانگ ٹوٹ گئی, پیغمبر نے نبوت کا لحاف لگایا اور ٹانگ پہ لگایا, عبداللہ کہتے ہیں کہ ٹانگ ایسے ہو گئی جیسے کبھی ٹوٹی, ٹانگ ٹوٹے مسلمانوں مجھے بتاؤ مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ چوکیدار محمد کے تھے، یہ سپاہی محمد کے تھے، یہ نگران پیغمبر کے تھے؟ جب بدر میں نبی نے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو، 313 چل پڑے، جب احد نے کہا تو 750 چل پڑے، حضور کے اوپر دشمنوں نے رنگ کیا، گھمسان کا رنگ تھا، پیغمبر پہ چل پڑے تھے، حضور نے فرمایا مجھ سے کون جان دیتا ہے؟ 7 انصاریوں کے بچے باری باری آئے، پیغمبر کے آگے کھڑے ہو گئے، تیر آتا ہے ان کے الگ سے گزر جاتا ہے، پیغمبر پہ تیر نہیں لگا، 7 بچے شفا ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ان بچوں نے محمد کا دفاع کیا، آج 14 صدیوں کے بعد ان بچوں کو کافر کہا جائے میں دفاع کیوں نہ کروں، ان کو برا کہا جائے میں دفاع کیوں نہ کروں، کیا کرو پتھرا کے پرخچے اڑا کر محمد کا دفاع کیا اور اپنی آبرو میں لٹا کر محمد کا دفاع کیا، ابلتی ہوئی دوستوں میں گر کر محمد کا دفاع کیا، بچے دعا کرا کے محمد کا دفاع کیا، بیویاں چھوڑ کر، بچے چھوڑ کر، دولتیں چھوڑ کر، کراہوں میں لٹ کر دہتے ہوئے انگاروں پہ لے اور ان کی چربیوں سے انگارے پھٹ گئے، لیکن محمد کا دفاع نہ چھوڑا۔ مجھے بتاؤ میں ایسی جماعت کا دفاع نہ کروں؟ بولو تو صحیح۔ میں چوکیداری نہ کروں، میں اس کا سپاہی نہ بنوں، میں اس کا بیبان نہ بنوں، ہائے میں زبانیں کھینچ کر، میں تنگیاں توڑ کر، میں نسلیں لٹا کر، میں دنیا میں سب کچھ لٹا کر اس چوکیداری پہ آج بھی کھڑا ہوں جس پہ حق نواز۔ میں نہیں اشتراک لگانے دوں گا، نواز شریف ایران کا چیلا مت بن، ایران کی توتی مت کر، تو ایران کی توتی کرے گا میں گنبد خضرا کی توتی کروں گا۔ آمد آمد نہیں، اس طرح نہیں، نام لے کر لانا پلیز کہنا غیر نہیں، ٹھیک ہے۔ چار دن ایران کا بتاؤ، ایران کا صدر 4 دن یہاں رہا، اس نے خمینی کی تاریخ میں کچھ نہیں کہا، تو نے کہا کہ خمینی کی تعلیمات مینارہ نور ہے، یہ یاد رکھو میری پوری تقریر میں گنجا سور کتا ایسا نعرہ کوئی مت لگا، ٹھیک ہے؟ اس نعرے لگانے کی اجازت نہیں، بےحودہ بات مت کرو، میں موقف کی بات کرتا ہوں، میں نواز شریف سے اختلاف کرتا ہوں، میں شیعہ کو کافر سے بھی غلیظ سمجھتا ہوں، میں دلائل سے کہتا ہوں، لیکن اس کے بدلے کوئی ایسا نعرہ مت لگاؤ جو دلائل سے انحراف کا باعث ہو، ٹھیک ہے؟ اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن ایسے نعرے نعروں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ نعروں کے بغیر ہی بھاگ جائے گا، ایسے نعروں کے بغیر ہی، اور آپ صرف چند دن دیکھیں، چند دن، یہ آج میری 5ویں تقریر ہے نواز شریف کے خلاف، انشاءاللہ 2 درجن تقریروں سے پہلے یا معذرت کرے گا یا اے اندر یا میں اندر، ٹھیک ہے؟ یا اے اندر تو یا یہ نعروں سے کچھ نہیں ہوتا، توجہ، نعرہ نہ لگائیں، وقت اگر بتائے تو بتائے، ٹھیک ہے؟ یہ نعروں سے کچھ نہیں ہوتا، توجہ، نعرہ نہ لگائیں، وقت اگر بتائے تو بتائے، ٹھیک ہے؟ وقت بتائے، تاریخ بتائے کہ ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹے ہیں یا نہیں ہٹے، ٹھیک ہے؟ یہ تو وقت کو بتانا چاہیے، نعروں سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جو مخالف ہے وہ ایک تو صحابہ کا دشمن ہمارا مخالف ہے، ایک کچھ ہمارے لوگ ہمارے مخالف ہیں، اور جو ہمارے لوگ ہمارے مخالف ہیں ان بیچاروں کو پتہ نہیں کیا غلط فہمی ہے، وہ کبھی کہتے ہیں یہ اپنے موقف سے ہٹ گئے، کبھی کہتے ہیں یہ بیٹھ گئے، کبھی کہتے ہیں انہوں نے مشن چھوڑ دیا، کبھی کہتے ہیں یہ حکومت کے ساتھ مل گئے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میرے مہربانوں، فیصلہ قیامت کی صبح کو ہوگا، میں آج تمہیں کچھ نہیں کہتا، یہ فیصلہ دعوے محشر میں ہوگا کہ جب صحابہ کو کتا اور بلا اور منافق پر چور لکھا گیا تھا, اس وقت چوراہے میں کھڑے ہو کر چوکی داری کون کرتا تھا؟ یہ فیصلہ دعوے محشر میں ہوگا, ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ شیعہ نے میرے کوئی جائیداد پہ قبضہ نہیں کیا, خمینی نے میرے کاروبار کو بند نہیں کیا, پینسٹھ جنازے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے ہیں اور پینسٹھ جنازوں میں 40 بچوں کی لاشوں کو اس کفن میں لپیٹ کر دفن کیا ہے, اور آج ہم بھی اسی کے لیے ہر وقت تیار ہیں. گھر سے گھر میں نکلتے ہیں, کبھی یقین نہیں ہوتا کہ زندہ جائیں گے یا لاش جائے گی. ہم کوئی پاگل نہیں ہیں, کوئی دیوانے نہیں ہیں, کوئی زمینوں کے سودے نہیں ہم نے کیے, کوئی سرمایہ کی جھنکار میں ہمیں نہیں خریدا. اگر ابو بکر و عمر اور فاروق اور عثمان غنی کو اس ملک میں منافق کافر اور شیطان نہ لکھا گیا ہوتا, ہم سر پہ کفن باندھ کے کبھی میدان میں نہ آتے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ سپاہی صحابہ صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں, کیا کر رہی ہے؟ اور صحابہ کا دفاع کرنا یہ چوکی داری ہے, کہو گے کیا ہے؟ یہ غلامی ہے, یہ نوکری ہے, یہ چاکری ہے. اور صحابہ کا دفاع میں اکیلا نہیں کر رہا, بلکہ مجھ سے پہلے میرا پروردگار کر چکا ہے. مجھ سے پہلے میرا پروردگار کر چکا ہے یا نہیں؟ مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن پاک کی 750 آیتیں صحابہ کی شان میں کیوں ہیں؟ 750 آیتیں کیوں ہیں بھائی؟ تورات میں, تورات تو موسیٰ علیہ السلام پر اتری, اس میں موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں 9 آیتیں اور رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں 13 آیتیں. کیوں؟ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اتری, انجیل کے ماننے والوں کے لیے 7 آیتیں اور رسول اللہ کے صحابہ کے لیے 11 آیتیں. کیوں؟ زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام سے زبور اتری, زبور کو ماننے والوں کے لیے 4 آیتیں اور رسول اللہ کے صحابہ کے لیے 6 آیتیں. کیوں؟ قرآن پاک میں پیغمبر کے صحابہ کے لیے 750 آیتیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان پیغمبروں کے بعد اور نبیوں نے آنا تھا جنہوں نے ان کی شریعتوں کو سنبھالنا تھا. حضور کے بعد نبی بن کر کسی نے آنا نہیں تھا, تو شریعت محمدیہ کو سنبھالنا انہوں نے تھا. اس لیے اللہ نے ان کی ہر جہت کا دفاع کیا, ان کے چہروں کا دفاع کیا, ان کے مسلوں کا دفاع کیا, ان کے سجدوں کا دفاع کیا, ان کے مکے کا دفاع کیا, ان کے مدینے کا دفاع کیا, ان کی اداؤں کا دفاع کیا, آئے ان کے کاروبار کا دفاع کیا. اور پر تو بھائی قرآن تو یہ بھی کہتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ہمارا بھائی انہیں ذکر اللہ, اے لوگ ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی. اور قرآن نے ان کا دفاع کیسے کیا؟ ان کے چہروں کا دفاع, ان کی شکلوں کا دفاع, ان کے کردار کا دفاع, ان کی نیتوں کا دفاع, ان کے ہاتھوں کا دفاع, ان کی جنگوں کا دفاع, ان کی بیویوں کا دفاع, ان کے رشتہ داروں کا دفاع, ان کے کردار کا دفاع, ان کی گفتگو کا دفاع, ان کی سیرتوں کا دفاع قرآن نے کیا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کی وجہ سے دین محمد کا قائم رہے گا, ان کی وجہ سے اسلام کی شریعت قائم رہے گی, ان کی وجہ سے قرآن کی عظمت قائم رہے گی. اسی فلسفے کو میرے پیغمبر نے دہرایا کہ بدر کے میدان میں, جنگ بدر کے موقع پر جب 313 صحابہ کو لے کر کائنات کا سب سے بڑا رسول بدر کے میدان میں پہنچا, جو انڈے کی شکل میں بیضوی رنگ میں ایک میدان تھا, وہاں ایک ٹیلا تھا, تودہ ریت تھا, ایک ریت کا ٹیلا تھا. اس ٹیلے کے اوپر تاجدار رسالت نے فرمایا اے صاحب میرا خیمہ یہاں لگاؤ. حضور کا خیمہ لگا دیا گیا, اور وہ خیمہ جس پر چھت نہ ہو اسے عربی میں حریش کہتے ہیں. حریش لگا دیا گیا جس کے ارد گرد کانوں کی دیوار تھی, جس کے ارد گرد بانسوں کی دیوار تھی, اوپر چھت کوئی نہ تھی. پیغمبر عریش میں موجود تھے, آدھی رات کا وقت تھے. حضور نے فرمایا ساتھ اس میرے خیمے میں ابو بکر کے علاوہ اور کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا, سوائے ابو بکر کے اس خیمے میں کوئی نہیں آ سکتا. آدھی رات بیت گئی, صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں خیمے میں گیا, فوج نیچے بیٹھی ہے, امت نیچے بیٹھی ہے, لشکر نیچے بیٹھا ہے. میں خیمے میں پہنچا, کیا دیکھتا ہوں کہ ساری دنیا کا سردار فرش خاک پہ اپنا سر رکھ کے اللہ کے دروازے پہ رو رہا ہے. میں نے سوچا نماز فجر ہے یا نماز عشاء ہے یا نوافل ہے. فرمایا میں لشکر کا چکر کئی مرتبہ لگا کے آیا تو پیغمبر کا سر اسی ریت پر تھا, اسی فرش خاک پہ تھا, رسول اللہ رو رہے تھے, چاند کی چاندنی تھی. میں اندر داخل ہو گیا, میں نے کہا دیکھو تو صحیح کہ پیغمبر اتنی دیر سے سجدے میں ہیں, کیا بات ہے؟ مجھے خطرہ ہوا کہیں روح کپیئنسی سے پرواز نہ کر گئی ہو, مجھے خطرہ ہوا پیغمبر دنیا سے چلے نہ گئے ہو. جب میں قریب پہنچا کیا دیکھتا ہوں کہ چاند کی چاندنی ہے, رسول اللہ کے سر سے پگڑی اتر کر زمین پر پڑی ہے, اور پیغمبر نے یونس اللہ کے دروازے سے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں, نبی اللہ کے دروازے سے بچوں کی طرح رو رہا ہے جس طرح بچہ ماں کے سامنے روتا ہے. پیغمبر اللہ کے دروازے روتا ہے, نبی کے آنسوؤں سے ساری زمین تر ہو گئی ہے. پیغمبر سجدے میں ایک لفظ بار بار دہراتے ہیں, اللہم ان تولد هذه العصابة لا تعبد في الارض. اے اللہ یہ 313 محمد کی کمائی ہے.
تکبیر،
ہم تو کہ مسلمانوں توجہ کرو، ساری کائنات کا پیغمبر فرشِ خاک پہ سر رکھ کے سجدے لے رہے اور یہ کہے یہ 313 میری کمائی ہے، یہ 313 میری متاع حیات ہے، یہ 313 محمد کی پونجی ہے، اے اللہ جو میری پونجی ہے اس کو اکٹھا کر کے میں تیرے دروازے پہ لے آیا ہوں، میں آگ اور خون میں لے آیا ہوں۔ اور اسی لشکر کو حبیب نے کہا تھا یہ پہلا جیش ہے دنیا میں افواج الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا۔ توجہ کیجئے، اس دعا میں میرے رسول نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ جس بات نے میرے ذہن کو بدل دیا، میرے موقف کو بدل دیا، میرے پروگرام کو بدل دیا، اقوال کو بدل دیا۔ میرے رسول نے سجدے میں فرش خاک میں یہ دعا کی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر آج کے بعد تو نے اس جنگ میں اس گروہ کو، عصابہ عصب سے ہے، اس کا معنی گروہ، اس کا معنی جتھا، اس کا معنی جماعت، اس کا معنی قافلہ، اس کا معنی قدسی اور اصل جماعت۔ قرآن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہم اے اللہ لا تو ان تو ہذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض، اے اللہ اس جتھے کو، ان 313 کو اگر آج تو نے کفر کی دیواروں کے سامنے شکست دے دی، فوجیوں کے سامنے شکست دے دی، ان کو ہلاک کر ڈالا، ان کو جلا کر ڈالا، لا تعبد فی الارض، اس زمین پہ تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اس لفظ پہ غور کر، اور صحابہ کا مقام سمجھ اس دعا سے، اس دعا سے سمجھ کہ صحابہ کا مرتبہ کیا ہے۔ ان تو اگر اس جواب کو، کس کو، 313 ان تو اگر تو نے ہلاک کر دیا، لا تعبد فی الارض، اس زمین پہ تیری عبادت نہیں ہوگی، اس زمین پہ تیری عبادت۔ یہاں میرے رسول نے یہ نہیں فرمایا ان تو لکھ لی، اگر تو نے مجھے ہلاک کر دیا تیری عبادت نہیں ہوگی، یہ نہیں کہا، یہ نہیں فرمایا ان تو لکھ لی، اگر مجھے ہلاک کر دیا تو تیری عبادت نہیں ہوگی۔ حالانکہ دین کی اساس تو پیغمبر ہے، لیکن اس دعا میں رسول اللہ نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ ان تو لکھ آج ہی لا تھا، اگر اس جواب کو آج تو نے مٹا ڈالا تو تیرا نام نہیں ہوگا، تیری عبادت اور توحید کے پرستار، توحید کی تبلیغ صحابہ کی بقا میں ہے، توحید کی تبلیغ صحابہ کی بقا میں ہے، اور توحید کی تبلیغ جب صحابہ کی بقا میں ہے تو رسالت کی تبلیغ بھی صحابہ کی بقا میں ہے۔ ان تو ہذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض، اس جماعت کو اگر تو نے ہلاک کر ڈالا تیرا نام نہیں رہے گا۔ اے اللہ تیرا نام تو دنیا میں باقی ہے لیکن تجھے پوجنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر کعبے کو جبینوں سے بچانا چاہتا ہے تو صحابہ کو باقی رکھ، اگر کعبے کو جبینوں سے بچانا چاہتا ہے، اگر کعبے کو جبینوں سے بچانا چاہتا ہے تو صحابہ کو باقی رکھ، اگر کعبے کے بتوں کو گرانا چاہتا ہے تو صحابہ کو باقی رکھ، اگر کعبہ کو عبادت کے لیے سجانا چاہتا ہے تو صحابہ کو باقی رکھ، اگر کعبہ کا طواف کرنا چاہتا ہے تو صحابہ کو باقی رکھ، اگر سجدے باقی رکھنا چاہتا ہے تو صحابہ کو باقی رکھ، اگر زکوٰۃ اور روزہ اور حج باقی رکھنا چاہتا ہے صحابہ کو باقی رکھ، حتیٰ کہ اگر قرآن باقی رکھنا چاہتا ہے صحابہ کو باقی رکھ، میرا نام باقی رکھنا چاہتا ہے صحابہ کو باقی رکھ، اور میرا کیا نام ہے اپنا نام باقی رکھنا چاہتا ہے تو صدیق کو باقی رکھ۔
ختم نبوت، ختمت صحابہ،
میرے نبی نے فرمایا ان تولے ہذہ العصابۃ، آج تو نے ان کو ہلاک کر دیا، مجھے نہ کہنا تیرا بھی نام نہیں ہوگا۔ میں نے 13 سال مکے میں سجدے کیے ہیں، میں نے 13 سال گلیوں میں پتھر کھائے ہیں، میں نے 13 سال راستوں میں کانٹے سہے ہیں، میں نے 13 سال اپنے چہرے پہ اوجڑی سہی ہے، اے اللہ انہی لوگوں نے تو میرا دامن پکڑا تھا، انہی لوگوں نے تو میرا ساتھ دیا تھا۔ اور مکے میں تو رسول اللہ نے یہ بات بھی فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن ہشام، یعنی اسلام کو اگر عزت دینا چاہتا ہے تو عمر دے دے، عمر عمر اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں تھا. اگر اللہ تعالیٰ محتاج نہیں تھا, نبی بھی محتاج نہیں تھا, تو یہ دعا کیسی تھی کہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا تو عمر مجھے دے دے عمر عمر تاکہ تیرے اسلام کی عمر بڑھ جائے. اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا تو عمر مجھے عمر مجھے. اور پھر جب عمر ملا تو عمر نے کہا کہ دار ارکم میں اذان اب نہیں ہوگی, دار ارکم میں اذان. تو عمر کو تم ایک قبلے کا فاتح کہتے ہو نا دو قبلوں کا فاتح کہتا عمر دو قبلوں کا فاتح. اور اسی لیے ابن حجر نے کہا اول من اسلم علانیتا فہو عمر, اول من آذن فی جدار القعبۃ علانیتا فہو عمر. عمر وہ ہے جس نے کعبے میں اذان سب سے پہلے علانیہ دی, جس نے سب سے پہلے کلمہ نبی کا اذان علانیہ پڑھا. میرے بھائیو اس ان احادیث سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ اللہم ان تہلک ہذہ الاصحاب لا توبت فی الارض, صحابہ کی جماعت باقی تو تیری عبادت باقی, تیرا نام باقی, تیری توحید باقی, تیرا ابلاغ باقی. اگر صحابہ باقی نہیں تو توحید باقی نہیں, رسالت باقی نہیں. تو میرے بھائیوں معلوم کیا ہوا کہ صحابہ باقی تو اسلام باقی, صحابہ باقی تو قرآن باقی, صحابہ باقی تو توحید باقی. سپاہ صحابہ اگر صحابہ کی چوکیداری کرتی ہے تو اسلام کو بچانے کے لیے, توحید کو بچانے کے لیے کرتی ہے, رسالت کو بچانے کے لیے کرتی ہے. اور اللہ نے جو صحابہ کا دفاع کیا تو اسلام کو بچانے کے لیے. اللہ نے صحابہ کا دفاع کیوں کیا؟ اور بلند آواز سے ایک اور بات کہتا, قرآن پاک پڑھتے ہو؟ پڑھتے ہو نا, پڑھے ہوئے ہو قرآن؟ بولو تو صحیح, قرآن پڑھے ہوئے ہو؟ ناظرہ یا حفظ کہ سارے ان پڑھ کٹھے ہو؟ پڑھے ہوئے ہو؟ نہیں ہولی بول رہے ہو, کچی پکی تو پڑھے ہوئے ہو. قرآن پڑھے ہوئے ہو, ایسے پڑھے ہوئے ہو نا کہ نماز میں مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھو, بھاگ کر چلے گئے مسجد میں سارے نماز پڑھنے, نہ قرآن پڑھا نہ نماز کی دعا پڑھی, نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے چاروں. ایک دوسرے سے کہتا ہے کتنی رکعتیں ہوئی ہیں, دوسرا کہتا ہے مجھے نہیں پتا, اور تیسرا کہتا ہے شکر ہے میں نہیں بولا. وہ بھی نماز پڑھ رہا, سب نے قرآن پڑھ رکھا تھا. تو پڑھتے ہو قرآن؟ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ پڑھتے ہو؟ میں ایک آپ کو نئی بات کہتا ہوں, یہ جو قرآن ہے یہ قرآن رسول اللہ کے دور میں ایسا نہیں تھا. رسول اللہ کے دور میں قرآن کاغذ کے اوپر ایک لفظ بھی لکھا ہوا نہیں تھا, اس طرح جس طرح کا قرآن, اس طرح قرآن نہیں تھا. اور حضرت علی کے دور سے پہلے قرآن ایسا تھا. قرآن پاک دو گتوں کے درمیان میں جو ہے, قرآن پاک دو گتوں کے درمیان میں جو ہے, یہ دو گتوں کے درمیان میں قرآن ایسا رسول اللہ کی وفات تک نہیں تھا, اور حضرت علی کے دور سے پہلے ایسا تھا. اگر یہ دو گتوں کے درمیان والا صحیح ہے تو جو وہ وقفہ درمیان والا ہے وہ بھی صحیح ہے. بات سمجھے گا, وہ تو پلے نہیں کہہ رہی ہے گل کے, کوئی نہیں نہیں تھوڑے نہیں پلے پہ نہیں پہ. میں وضاحت کرتا ہوں کہ حضور اسلام کی وفات تک قرآن کاغذ پر نہیں تھا, قرآن لکڑی کی تختیوں پر تھا, قرآن چمڑے کے پرتوں پر تھا, قرآن درختوں کے پتوں پر تھا. اور جنگ یمامہ میں جب قرآن کے 750 قاری شہید ہوئے تو حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا اگر قاری سارے اس طرح شہید ہو گئے تو قرآن کی ثقافت پر فرق آئے گا, اس لیے جتنے قاری بچ گئے ان کو بٹھاؤ اور یہ چمڑے کے پرتوں کو, درختوں کے پتوں کو اور لکڑی کی تختیوں کو رکھ کر قرآن کو کاغذ پر منتقل کرو تاکہ قرآن بچ جائے. تو تجویز دینے والا کون ہے؟ فاروق اعظم. اور جمع کرنے والا کون ہے؟ صدیق اکبر. یہ کہنا کہ عثمان غنی جامع القرآن ہے یہ صحیح نہیں ہے, یہ بھی غلطی کا اضافہ کرے آپ. جامع القرآن صدیق اکبر کی ذات ہے, عثمان غنی ناصر قرآن ہے. عثمان غنی کیا ہے؟ ناصر قرآن ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو کاغذ پہ جمع کیا, اور تجویز دینے والا فاروق اعظم, جمع کرنے والا ابو بکر صدیق. اور جب یہ قرآن کاغذ پہ آ گیا تو اس کے 70 نسخے کاغذ پر بنا کر, کاغذ پر لکھ کر, کاغذ پر قرآن کے 70 نسخے, 70 نقلیں بنا کر پوری دنیا کے ہر خطے میں بھیجنے والا عثمان غنی. تو گویا کہ عثمان غنی ناصر قرآن ہے. عثمان غنی ناصر ہے, توجہ نہیں کر. اب دیکھو کہ صدیق اکبر ہے, توجہ
کہ صدیق اکبر کے دور میں قرآن جمع ہوا، اب فاروق اعظم نے اس کی تجویز دی تھی، عثمان غنی نے اس کو نشر کیا تھا، تو گویا کہ یہ جو تین خلفاء ہیں 24 سالہ دور، اس دور میں قرآن کاغذ پہ آیا، قرآن پوری دنیا میں پہنچا، اگر یہ دور سچوں کا نہیں تو قرآن سچا نہیں، اگر قرآن کو سچا کہتے ہو تو جنہوں نے لکھا قرآن کاغذ پہ ان کو سچا ماننا پڑے گا، اگر قرآن صحیح ہے تو ابو بکر صحیح ہے، اگر قرآن صحیح ہے تو عمر صحیح ہے، اگر قرآن صحیح ہے عثمان صحیح ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر عمر عثمان تو نعوذ باللہ کافر ہو اور قرآن صحیح ہو، یہ نہیں ہو سکتا، قرآن صحیح ہے تو صدیق صحیح ہے، قرآن صحیح ہے تو عمر صحیح ہے، قرآن صحیح ہے عثمان صحیح ہے، اگر تم کہتے ہو یہ تحقیق غلط ہے تو مجھے بتاؤ پیغمبر کی وفات تک ایسا قرآن ثابت کرو اور علی کے بعد ایسا قرآن لاؤ، پیغمبر کی وفات تک ایسا قرآن پوری دنیا کا کوئی شیعہ ثابت کرے کہ کاغذ پر قرآن تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں کوئی کاغذ پر ایسا قرآن آیا تھا کوئی شیعہ ثابت کرے، الٹے لٹک جاؤ نہیں ثابت کر سکتے، شیعو صحابہ کا تحفظ، صحابہ کا دفاع ہم قرآن کے لیے کرتے ہیں، اسلام کے لیے کرتے ہیں، سپاہ صحابہ کو یہ کہنا کہ یہ سپاہ صحابہ ہے، یہ صحابہ کی جماعت ہے، ہم اسلام کے علمبردار ہیں، یہ صحابہ کے علمبردار ہیں، او پاگلو، یہ بات اس طرح ہے کہ ایک آدمی کسی پیر سے کہے کہ پیر جی میں تمہارا غلام ہوں، اور دوسرا مرید اس کے پاس بیٹھ کر پیر سے کہے پیر جی میں تو تیرے غلاموں کا بھی غلام ہوں، ایک آدمی کہے پیر جی میں تیرا نوکر ہوں، دوسرا کہے میں تو تیرے نوکروں کا بھی نوکر ہوں، اور تم کہتے ہو میں مصطفیٰ کا سپاہی ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں تو مصطفیٰ کے سپاہیوں کا بھی سپاہی ہوں، تم کہتے ہو میں مصطفیٰ کا سپاہی ہوں، میں کہتا ہوں میں مصطفیٰ کے سپاہیوں کا بھی سپاہی ہوں، تو جو سپاہ صحابہ کا لفظ ہے اس سپاہ صحابہ کے لفظ میں پیغمبر کی غلامی شامل ہے، تو ابو بکر کو کون جانتا تھا، ہم کیسے ابو بکر کو جانتے اگر وہ رسول اللہ کا چوکی دار نہ ہوتا، کوئی گال میری پلے پہ آ رہی ہے تو بچوں میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں جس بات آپ متقاضی ہیں نا، متقاضی آپ چاہتے ہیں نا وہ بات ہو، وہ بات وہ چاہتے ہو، حوصلہ کرو، تم نے حوصلہ چھوڑ دیا، حوصلہ نہیں چھوڑو، رات اپنی ہے، اپنی ہے یا نہیں ہے، حوصلہ کرو، ہے حوصلہ، توجہ توجہ، آپ کہتے ہو جناب یہ 6-7 سال سے شیعہ کو کافر کہا جا رہا ہے، پہلے نہیں تھا، 1400 سال میں، 1400 سال میں کوئی ایک عالم ایسا بتاؤ، ایک عالم جس کا شیعہ کے صاحب کا پڑا ہو اور اس نے شیعہ کو مسلمان کہا، 1400 سال میں، میں چیلنج کرتا ہوں، اگر تم نے کتابیں چھانی ہے تو ہم نے بھی کوئی دانے دے کر پڑھائی نہیں کی، تو ٹھیک ہے ابھی بھی کچھ چھولے دے کے پاس نہیں ہوئے، ہاں ایک بار جڑے ساڑھے کتنے ہوئے نا یہ کتاباں پڑھ کے ہوئے، 1400 سال میں ایک عالم ایسا بتاؤ جس نے شیعہ کا مطالعہ کیا ہو، مطالعے کو چھوڑو جس کا شیعہ سے واسطہ پڑا ہو، اس نے شیعہ کو مسلمان کہا ہو، ایک عالم، اگر تمہاری آنکھوں نے وہ کتاب نہیں دیکھی، ریسرچ نہیں کی، تاریخ نہیں پڑھی، ہسٹری کو نہیں دیکھا تو میرا تو کوئی قصور نہیں، میں تو تمہیں چیلنج کرا، مجھے بتاؤ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمتہ اللہ علیہ نے نہیں لکھا کہ شیعہ کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، انہیں تو تاجبین پڑھو، بابا فرید الدین گنج شکر رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں نہیں لکھا کہ شیعہ سے بڑا کافر دنیا میں کوئی نہیں، امام ابو حنیفہ نے نہیں لکھا من انکر صحبت علی بکر فہو کافر، امام مالک نے نہیں لکھا کہ جو ابو بکر کو گالی دیتا ہے وہ واجب القتل ہے، امام مالک کا فتویٰ واجب القتل کا ہے، امام احمد بن حنبل کا فتویٰ واجب القتل کا ہے جو صحابہ کو گالی دیتا ہے، تم کس تحقیق کی بات کرتے ہو، کس مفتی کی بات کرتے ہو، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ کتاب لکھی، پوری دنیا شیعہ 14 صدیوں میں 2 کتابوں کا جواب نہیں دے سکی، ایک منہاج السنہ کا ایک تحفہ اتنا چاہیے، پوری دنیا شیعہ 2 کتابوں کا جواب نہیں دے سکی، الٹی لٹک جائے تب بھی نہیں دے سکتی، ان سوالوں کا جواب نہیں بن سکتا، جواب دے نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ سے بڑے مولوی اور پیر تم نہیں ہو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے بڑے عالم نہیں ہو، امام ابو حنیفہ سے بڑے فقیر نہیں ہو، امام مالک سے زیادہ فتوے جاننے والے نہیں ہو، احمد بن حنبل سے زیادہ تمہاری ریسرچ نہیں ہے، امام غزالی سے بڑے تم عالم نہیں ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو شیعہ نے کیا لکھا کہ امام بخاری سے بڑا العیاذ باللہ، امام بخاری سے بڑا بے ایمان دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ ایک کتاب میں نہیں، کئی کتابوں میں، میں ابھی آپ کے سامنے کتابیں بھی پیش کرتا ہوں، توجہ کی ضرورت ہے۔ لیکن شیعہ 1400 سال میں بڑے بڑے اکابرین کی نظر میں کافر رہا، لیکن پھر بھی یہ بطور مسلمان کے کیوں مشہور رہا؟ مسلمان حکمرانوں میں، مسلمان حکمرانوں میں مسلمان بن کے شامل رہا، مغل حکمرانوں میں مسلمان بن کے شامل رہا، دینی مدارس میں مسلمان بن کے شامل رہا، کئی پیروں کی خانقاہوں میں مسلمان بن کے شامل رہا، حتیٰ کہ پاکستان کی تحریک میں مسلمان بن کے شامل رہا، حتیٰ کہ ختم نبوت کی تحریکوں میں مسلمان بن کے شامل رہا۔ کیا وجہ ہے کہ ختم نبوت میں عطا اللہ شاہ بخاری شیعہ کو ساتھ لے کر پھرے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ شیعہ کافر ہیں؟ وہ ساتھ لے کر کیوں پھرے؟ مظفر علی شمسی کو ساتھ لے کر کیوں پھرے؟ عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ شیعہ کیوں آئے؟ شورش کاشمیری کے ساتھ شیعہ کیوں آئے؟ پاکستان بنانے میں شیعہ کیوں آئے؟ سپاہ صحابہ بڑی مفتی بن گئی ہے کیا؟ بتاؤ، فلاں آدمی کا جنازہ فلاں بزرگ نے پڑا تھا، وہ شیعہ تھا، بتاؤ کیوں پڑا تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس اجتماع میں بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا اور آپ کہیں گے کہ موقف سپاہ صحابہ کا بچہ، ٹھیک ہے یا نہیں؟ پوری دنیا میں جتنے بھی کافر ہیں ان کافروں کا مجموعہ شیعہ ہے، ان کافروں کا مجموعہ شیعہ۔ اور وہ بات، ایک تو عقائد کی بات ہے کہ عقائد میں یہودیوں کے جو عقائد ہیں وہ شیعہ میں موجود ہیں، عیسائیوں کے عقائد شیعہ کتابوں میں موجود ہیں، ہندوؤں کے عقائد شیعہ عقائد میں موجود ہیں، سکھوں کے عقائد شیعہ عقائد میں موجود ہے، اور عیسائیوں کے عقائد شیعہ عقائد میں موجود ہے۔ لیکن اگر آپ ان ساری باتوں کو چھوڑ کر صرف لفظ شیعہ پر غور کریں تو یہ اتنا جامع لفظ ہے کہ اس میں سارے کفر جمع ہیں۔ نہیں توجہ کرتے میری طرف؟ اس لفظ شیعہ میں سارے کفر، بلکہ دنیا کا جو سب سے بڑا کافر ہے ابلیس شیطان، اس سے یہ لفظ شروع ہوتا ہے، شین سے۔ شین کس کی ہے؟ اور یا کس کی ہے؟ اور عین کس کی ہے؟ اور ہا کس کی ہے؟ تو یہ مجموعہ ہے سارے کفروں کا، صرف یہ مجموعہ۔ اب اس مجموعے کی بڑی تفصیلات ہیں، وہ کراچی کی میری کیسٹ میں تفصیلات بھی موجود ہیں، لیکن میں یہاں آپ کے سامنے صرف یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ شیعہ کے ہاں ایک ایسا اصول ہے جو پوری دنیا کے کسی مذہب میں، جس کی وجہ سے یہ آج تک بچا ہوا ہے، اور وہ ہے تقیہ۔ وہ کیا ہے؟ اور تقیہ ایسا اصول ہے کہ جس کے مطابق اصول کافی میں ہے کہ اگر تمہیں سنی کو دھوکہ دینے کے لیے علی کو گالی دینے کی ضرورت پڑے تو گالی دے لو، اس گالی کا بھی ثواب ملے۔ یہ بھی اصول کافی میں، اس یاد تبرسی میں ہے۔ تو تقیہ ایک ایسا اصول ہے ان کا کہ جس کی طے میں سارا فریب چھپا ہو۔ 10 شیعہ بیٹھے ہیں، 10 شیعہ، ان 10 شیعوں سے آپ پوچھو قرآن کو مانتے ہو؟ وہ کہیں گے مانتے ہیں۔ ان کو کہو اصول کافی کو مانتے ہو؟ کہتے اس کو بھی مانتے ہیں۔ اصول کافی میں ہے کہ قرآن پاک اصلی قرآن غار میں ہے، یہ اصلی نہیں نقلی ہے۔ اب آپ کے سامنے تقیہ کر کے شیعہ نے کہہ دیا قرآن کو مانتے ہیں اور اصول کافی کو بھی مانتے ہیں۔ بھائی ابو بکر عمر کو مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں۔ اور خمینی کو؟ کہتے خمینی کو امام مانتے ہیں۔ بھائی خمینی نے ابو بکر عمر کو کافر کہا، اس کو کیا مانتے ہو؟ کہتے اس کو امام مانتے ہیں، اس کو پیشوا مانتے ہیں۔ تو ابو بکر عمر کو؟ کہتے ہم مانتے ہیں۔ شیعہ نے کان میں پوچھا اپنے دوسرے شیعہ سے کہ کیا مانتے ہو؟ اس نے کہا کافر مانتے ہیں۔ سنی نے کہا؟ اس نے کہا مسلمان مانتے ہیں۔ اور اس سے کہا کہ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ تو اس کے کان میں کہہ دیا کہ مسلمان کا معنی منافق ہے۔ کچھ میری بات سمجھ میں آپ کو آ رہی ہے؟ تو پوری دنیا کا شیعہ کبھی بھی کھل کر اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کرتا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول نقل کیا ہے محمد بن یعقوب کلینی نے کہ جو شخص اپنے مذہب کو ظاہر کرے گا وہ ذلیل ہوگا، جو شخص اپنے مذہب کو ظاہر کرے گا وہ، اور جو مذہب کو چھپائے گا وہ عزت پائے گا. یہ شیعہ مذہب کا بنیادی اصول ہے. 1400 سال سے مغل حکمرانوں نے صلاح الدین ایوبی کے دور میں, نور الدین زنگی کے دور میں, بادشاہوں کے دور میں, حکومتوں کے دور میں, سلطان ٹیپو کے دور میں, نواب سراج الدولہ کے دور میں, سید احمد شہید کے دور میں, جتنے بھی شیعہ تھے تمام کسی اصول پر کاربند رہے کہ کسی کو اپنا عقیدہ نہ بتایا, کسی سے اپنے عقیدے کا اظہار نہ کیا. ابو بکر کو کافر سمجھتے رہے, عقیدہ چھپاتے رہے. فاروق کے ابو عمر فاروق کو کافر کہتے رہے, عقیدہ چھپاتے رہے. قرآن کو شرابیوں کی کتاب لکھتے رہے, عقیدہ چھپاتے رہے. پاکستان بنا, پاکستان بننے میں اپنی پاکستان کی جڑوں کو کاٹتے رہے. جب کسی نے پوچھا کہ ابو بکر کو مانتے ہو تو کہہ دیا مانتے ہیں. جب کسی شیعہ نے کہا کہ ابو بکر کو مانتے ہو تو کہہ دیا ابو بکر عمر کو کافر و منافق مانتے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہا, اپنے مذہب کو شیعہ چھپاتا رہا. ختم نبوت کی تحریک چلی, شیعہ نے اپنے مذہب کو چھپایا. شیعہ نے کہا ابو بکر عمر کو مانتے ہیں, ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں. یہ کہا چونکہ تکیہ کیا تھا, چونکہ تجل کیا تھا, چونکہ فریب کیا تھا, اپنا مذہب نہیں بتایا تھا, اپنے مذہب کو چھپایا تھا. ختم نبوت کے علماء نے ان کو ساتھ ملا لیا. اس تکیہ کی وجہ سے وہ ظاہر میں یہ کہتے تھے ہم ابو بکر کو مانتے ہیں. انہوں نے ظاہر کو دیکھا, دل کی نیتوں کو اللہ جانتا ہے. 74 کی تاریخ چلی, شیعہ ساتھ آ گئے دجل کر کے, فریب کر کے. لیکن 1979 میں جب خمینی اقتدار میں آیا, اس نے جو خطبے دیے, چھٹا خطبہ خمینی کا, چھٹا خطبہ جو خمینی کی کتاب صحیفہ نور میں, صحیفہ نور خمینی کی تقاریر کی کتاب ہے, جو 18 جلدوں میں اور چھوٹے حصوں میں 27 جلدوں میں آج پوری دنیا میں موجود ہے, اس میں چھٹا خطبہ یہ ہے کہ اب میری حکومت شیعہ کی قائم ہو گئی ہے. اب اپنے مذہب کو ظاہر کرنا ہم پر فرض ہو چکا ہے, مذہب کو عام کرنا ہم پر فرض ہو چکا ہے. چنانچہ 1400 سال سے جو شیعہ کا کفر کتابوں میں چھپا ہوا تھا, سینوں میں چھپا ہوا تھا, تکیے کی سیاہ چادر میں چھپا ہوا تھا, خمینی نے آ کر اس کفر کے چہرے سے خود پردہ اتار دیا. خمینی نے آ کر اپنی جماعت کو خود ننگا کر دیا. سیو مجھے کافر کیوں کہتے ہو, میرے خلاف تقریریں کیوں کرتے ہو؟ تمہارا پاجامہ تو تمہارے باپ نے اتارا, تمہارے کپڑے تو تمہارے باپ نے اتارے, تمہارے لباس تو تمہارے باپ نے اتارا. خمینی نے اتار کر تمہیں ننگا کر کے تمہارے مطلوب چہرے کے ساتھ چوک میں کھڑا کر دیا. میں تو صرف یہ کہتا ہوں, او لوگوں دیکھو یہ ننگا ہے, یہ غریب ہے, یہ بے پرد ہے, یہ برہنا ہے. میں تو برہنا ہونے کی نشاندہی کرتا ہوں, ننگا تو تمہارے باپ خمینی نے تمہیں کیا. ہے توجہ, پتا چلا کہ شیعہ کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ بلند آواز, شیعہ کے عقائد ایران کی حکومت کی طرف سے چھپ کر پوری دنیا میں پہنچے, تکیے کی چادر اتار کر پہنچے, پہلی روایت ختم کر کے پہنچے. جب سارا کفر, ساری بدماشی, ساری شیطنت کے چہرے سے پردہ اٹھ گیا, تو اس کے بعد پاکستان میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بنی. 1979 میں خمینی کا انقلاب آیا, 1980 میں پاکستان میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بنی. یہ کفر پھیلتا رہا, یہ کتابیں آتی رہیں. جب کفر عام ہو گیا تو 1985 میں سپاہ صحابہ بنی. کب سپاہ صحابہ بنی؟ سپاہ صحابہ پہلے نہیں بنی, پہلے شیعہ کی جماعت بنی, پہلے شیعہ کا انقلاب آیا, پہلے شیعہ نے پہل شیعہ نے کی, جماعت شیعہ نے بنائی. ہم نے اس وقت جب ان کا مکرو چہرہ سامنے آیا اور دعویٰ یہ تھا ہم اسلام کے علم بردار ہیں, دعویٰ یہ تھا کہ اسلام کے نام لیوا ہیں, اور کتابیں یہ تھی کہ ابو بکر کافر,
یہ پروگرام آپ کی خدمت میں حنفی اسلامی کیسٹ ہاؤس ٹرنک بازار خانپور کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
اور دعویٰ یہ تھا ہم اسلام کے علم بردار ہیں, دعویٰ یہ تھا کہ اسلام کے نام لیوا ہیں, اور کتابیں یہ تھی کہ ابو بکر کافر, عمر کافر, عثمان کافر, عائشہ کافر. جب یہ بدل تھا, یہ فریب تھا, تو آپ مجھے بتائیں امت مسلمہ کا کیا فرق تھا, میرے پیغمبر کا حکم کیا تھا؟ اذا ظهرت الفتن والانقضاء وسقطت الصحابی فلیظهر العالم علمه وان لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائکة والناس اجمعین. جب فتنے عام ہو جائیں, جب بدعتیں پھیلنے لگ جائیں, جب میرے صحابہ کو لوگ گالیاں دینے لگے, اس وقت عالم کو چاہیے میدان میں اتر آئے, اپنا علم ظاہر کرے. اگر ایسے وقت میں جب میرے صحابہ کو لوگ گالیاں دیتے رہے, مولوی خاموش رہا, پیر خاموش رہا, تو اللہ کی اس مولوی پر لعنت ہوگی, اس عالم کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی, نبیوں کی لعنت ہوگی, فرشتوں کی لعنت ہوگی, پوری امت کی لعنت ہوگی. مجھے آپ بتاؤ کہ ایسے وقت میں جب خمینی نے اسلام کا نام لے کر صدیق کو کافر کہا, اسلام کا نام لے کر فاروق اعظم کو کافر کہا, میرا فرض تھا یا نہیں کہ میں اس مکروہ چہرے سے پردہ ہٹاؤں؟ فرض تھا یا نہیں؟ مولانا حق نواز شہید نے اس فرض کو پورا کر کے پاکستان میں فرض کفایہ علماء کی طرف سے ادا کیا ہے یا نہیں کیا؟ مولانا حق نواز نے اس کفر کے چہرے سے پردہ ہٹایا, کیونکہ ایران کی حکومت کے پاس پیسہ تھا, دولت تھی. ایران کی حکومت پیسے کے بلبوتے پر اپنا انقلاب پوری دنیا میں گارنا چاہتی تھی. مولانا حق نواز ایک غریب عالم تھا, ایک غریب مولوی تھا, ایک درویش عالم تھا, ایک فقیر عالم تھا. اس نے چوکوں میں چراہوں میں اس کفر کو ننگا کرنا شروع کیا. اس کو دھمکیاں دی گئیں, اس کو قتل کی دھمکیاں, اس کو جلا وطن کی دھمکیاں, اس کو مارنے کی دھمکیاں, نیست و نابود کرنے کی دھمکیاں دی گئیں. لیکن وہ مقدمے سہتا رہا, دکھ اٹھاتا رہا, پریشانیاں جھیلتا رہا, مشکلات سہتا رہا. اس پر قاتلانہ حملے ہوئے, وہ باز نہیں آیا. اس کو روکا گیا, وہ باز نہیں آیا. وہ ڈیرا کا دکھار ملتان اور لاہور کی جیلوں میں 6-6 مہینے گزارتا رہا. اب تو صداقت کے باز نہیں آیا. بلاخر اسے گولی مار کر 1990 میں شہید کر دیا گیا. چشمے فلک میں دیکھا کہ اس کی آواز میں اتنی صداقت تھی, اس کے خلوص میں اتنا نور تھا, اس کی نیت میں اتنی روشنی تھی کہ اس کا فکر پھیلتا رہا, اس کا نام پھیلتا رہا. لوگ مخالفت بھی کرتے رہے لیکن اس کا خون اپنا راستہ بناتا رہا. اس کا خون اتنا گرم تھا کہ وہ خون آگے بڑھتا رہا, وہ خون گلیوں میں اترتا رہا, وہ خون بنجر قلوب میں اترتا رہا, وہ خون اندھیروں میں اترتا رہا. اس خون نے اندھیروں میں روشنی کر دی, اس خون نے بنجر زمینوں کو آباد کر دیا, اس خون نے اپنا راستہ بنایا. کیسا راستہ بنایا؟ کیسا راستہ بنایا؟ گلیوں میں راستہ بنایا, بازاروں میں راستہ بنایا, اور ہر جگہ پہ راستہ بنایا, پارکوں میں راستہ بنایا, حکمرانوں کے درمیان میں راستہ بنایا. اور آپ نے دیکھا کہ اب اس نے اسمبلی میں راستہ بنایا. آج جب حکمرانوں کے دروازے پر وہ خون پہنچ گیا, اس کی حرارت پہنچی, اس کی گرمی پہنچی, اس کی تب و تاب پہنچی, اس کی روشنی پہنچی, حکمران چیخ اٹھے, وزیر اعظم چیخ اٹھا, وزیر وزراء چیخ اٹھے, سیت چیخ اٹھی, ایران چیخ اٹھا. یہ خون بڑا گرم ہے, یہ بڑا روشن خون ہے, وہ چیختا ہے. لیکن اس خون نے اپنا راستہ بنایا. جب وہ خون ہر جگہ پہنچا تو کسی نے کہا یہ فرقہ واریت ہے. کسی نے کیا کہا؟ لیکن ان پاگلوں میں سے کسی کو بھی پتا نہیں تھا فرقہ واریت کیا تھے. کس کو تھا پتا؟ او پاگلوں, بتاؤ تو صحیح فرقہ واریت کیا تھے کس کو؟ ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں کی لڑائی ہوتی ہے, تم کہتے ہو فرقہ وارانہ فساد بڑھ گئے. کشمیر میں ہندوؤں کے ساتھ مسلمان لڑ رہے ہیں, تم کہتے ہو فرقہ وارانہ فساد بڑھ گئے. یہاں شیعہ سنی لڑائی ہوتی ہے, تم کہتے ہو فرقہ وارانہ فساد ہو گئے. بریلوی دیوبندی اختلاف ہوتا ہے, تم کہتے ہو فرقہ وارانہ فساد بڑھ گئے. تمہارا معیار کیا ہے؟ فرقہ کس کو کہتے ہیں؟ سپاہ صحابہ فرقہ نہیں ہے, اصلاح کرو اپنی غلطی. سپاہ صحابہ جماعت ہے. سپاہ صحابہ کیا ہے؟ توجہ ہے میری طرف, میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں. سپاہ صحابہ کیا ہے؟ فرقہ. فرقہ وہ ہوتا ہے جو جماعت سے نکل کر علیحدہ ہو, اور جماعت سے نکل کر علیحدہ کیا ہوا ہے, اس لیے اس کو رافضی کہتے ہیں. رافضی کا معنی رفض, یعنی چھوڑنا, جماعت کو چھوڑنا, امت کو چھوڑنا, اور پوری قوم کو چھوڑنا. یا جماعت کو چھوڑ کر علیحدہ ہوا, اس لیے اس کو رافضی کہتے ہیں. اور جو جماعت سے نکل جائے وہی فرقہ. وہی کیا ہے؟ وہی تفریق کرتا ہے, وہی فرقہ. تو فرقہ سیاہ. اور فرقہ وریت کیا ہے؟ فرقہ وریت یہ ہے کہ اقلیت یہ کہے کہ اکثریت پر میرا قانون لاؤ. اقلیت یہ کہے کہ اکثریت پر میرا قانون لاؤ. سیاہ کی تعداد 2% ہے, سنیوں کی تعداد 98% ہے. اور سیاہ نے جماعت کیا بنائی؟ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ, یعنی فقہ جعفریہ کے نفاذ کی تحریک شروع کر دی. 2% نے, 2% نے کہا کہ 98% پر میری فقہ نافذ کرو. یہ ہے فرقہ وریت. یہ کیا ہے حکمرانوں؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ فرقہ واریت مسلمانوں کی باہمی لڑائی کا نام ہے, تو سپاہ صحابہ کا کسی مسلمان فرقے سے لڑائی نہیں, نہ بریلویوں سے, نہ دیوبندیوں سے, نہ اہل حدیث سے. ہماری کوئی لڑائی اور محاذ لڑائی
نہیں.
اور اگر تم کہتے ہو کہ کافر سے لڑائی کو فرقہ واریت کہتے ہیں, اگر یہ کہو تو پھر اس میں صرف ہمارا کیا قصور ہے؟ پھر تو پاکستان بھی فرقہ واریت پر بنا. پاکستان دو قومی نظریے پر نہیں بنا. دو قومی نظریہ کیا تھا؟ کہ وہ ہم مسلمان ہیں وہ ہندو ہے. تو کافر اور مسلمان کی تفریق پر یہ ملک بنا. اور اگر کافر اور مسلمان کی تفریق پر آپ ایک ملک بناتے ہیں تو پھر پاکستان کی بنیاد بھی تو فرقہ واریت پر رکھ رہے ہیں. تو پھر پاکستان کی بنیاد فرقہ واریت پر جب رکھی تو مجھ سے کیوں لڑتے ہو؟ سب سے پہلے قائد اعظم سے جا کر لڑو کہ تم نے تو یہ ملک بنایا فرقہ واریت کے لیے تھا. اگر کافر اور مسلمان کی لڑائی کو فرقہ واریت کہتے ہیں. کوئی بات میری آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ آج میاں نواز شریف صاحب کو اور کوئی بات نہیں سوچتی. ہر دو مہینے کے بعد میاں صاحب کبھی کہتے ہیں سپاہ صحابہ پر پابندی لگائیں. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بھائی سپاہ صحابہ پر پابندی لگاؤ. بھائی پابندی تم کیوں نہیں لگاتے؟ لگاؤ اور بتاؤ. لگاؤ تو صحیح میاں جی, پابندی لگاؤ تو صحیح. اسلام آباد میں جنرل ضیاء الحق کی برسی کے موقع پر تمہارے سامنے 10,000 میرے کارکنوں نے شیعہ کے کفر کا نعرہ لگایا, تجھ میں جرت تھی تو روک لیتا. تھی جرت تو روک لیتا. اور ڈپٹی کمشنر ہو, ایس پی او, ڈی ایس پی اور اے ایس پی او اور پورے ملک کے حکمرانوں, اب یہ بات کہنا چھوڑ دو کہ شیعہ کو کافر نہ کہو. شیعہ کو کافر کہنا میرے مشن کا حصہ ہے, اور میرے مشن کے حصے سے تمہارا باپ بھی ہمیں روک نہیں سکتا. اب تو شیعہ کی آدھی سے جان آدھی سا ٹھہرے. اب تو شیعہ کی آدھی سے زیادہ تعداد یہ کہتی ہے کہ کافر بے شک کہو, کافر بے شک جان سے نہ مارو. جان سے میں نے صدر پاکستان غلام اسحاق خان کو جب کشف اسرار کتاب دکھائی کہ یہ دیکھو 119 صفحے پر خمینی نے حضرت عمر فاروق کو کافر و زندیق لکھا. بلند آواز بابا جی کو یہ کتاب دکھائی غلام اسحاق خان کو, تو بابا جی نے جواب میں فوراً یہ کہا کافر تو ہیں, کافر تو, کافر تو, لیکن کافر کافر نہ کہو. کافر کافر کہتے کافر تو ہیں, کافر کافر تو ہے, لیکن کافر کافر. میں نے پنجاب کے یہ ہے کشف اسرار, یہ خمینی کی لکھی ہوئی کتاب, ایران کی چھپی ہوئی کتاب, خمینی کا فوٹو ہے اس کتاب پر. اس کتاب کے توجہ توجہ, اس کتاب کے ایک توجہ اور واقعہ کرتاس نقل کرتے ہوئے خمینی کہتا ہے کہ حضور نے جب کاغذ قلم مانگا تو عمر نے کہا اللہ کی کتاب کافی ہے. تو آگے خمینی کہتا ہے کہ پس از شنیدن ای کلام از ابن خطاب, ابن خطاب کے اس کلام کو سننے کے بعد عظیم دنیا رفت, حضور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ ان کلام یاوا کہ از اصل کفر و زندہ کا ظاہر شدہ, عمر کے اس کلام سے اس کے دل کا چھپا ہوا کفر ظاہر ہو گیا. دیکھ رہے ہو اور خانپور کے مسلمانوں, اور مجھے نصیحتیں کرنے والوں, شیعہ کو کافر نہ کہو, عمر کو کافر لکھا جائے تمہاری غیرت نہ جاگے. نواز شریف کہتا ہے کہ شیعہ کو کافر کہنے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور عمر کو کافر کہنے سے تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی.
کافر 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 کافر.
میں ہلسن کہتا ہوں, میں پاکستان کی حکومت کے ایک بہت بڑے افسر, جب میں نے یہ کتاب دکھائی, اس کا نام نہیں میں لے سکتا کہیں اس کی چھٹی نہ ہو جائے, اس افسر کو جو ان جو وزیر اعظم صدر اور تیسرا آدمی, اس کو جب میں نے یہ کتاب دکھائی تو اس نے پہلے دو مرتبہ ادھر ادھر دیکھا اور دیکھ کر کہا اے بڑے کنجر ہیں, اے بڑے ایڈا دیکھا. کہ میں بڑے کنجر ہوں. ایک افسر کو میں نے جب یہ کتاب دکھائی تو اس نے کہا یہ واجب القتل ہے. میں نے کہا اگر ہمارا کوئی آدمی ان کو مار دے تو ہم دہشت گرد ہیں, اور اگر تم کہو واجب القتل پھر حکمران. اور یہ کتاب کشتے اثرات اس کے 107 صفحے تھے, پیغمبر کے دوہرے دامات عثمان غنی, وہ عثمان جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جس نے جنتی کا چہرہ دیکھنا ہو اس نے کہا پوسٹ کو دیکھو, لوگ بھاگے ہوئے گئے تو وہ عثمان غنی تھے. وہ عثمان غنی جس کی وجہ سے 1450 صحابہ کو جنت ملی, وہ عثمان غنی جس کی 82 سال کی عمر تھی اور جس نے پوری زندگی میں اپنے دشمن کو بھی برا نہیں کہا, وہ عثمان غنی جس پر حیا کا یہ عالم تھا کہ اس نے پوری زندگی کپڑے اتار کر غسل خانے میں بھی غسل نہیں کیا, ایسا حیا والا انسان. اور یہ خمینی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں جس کو تم اپنی لڑکی دیتے ہو اسے شریف کہتے ہو, جس کو اپنی بہن کا نکاح جس کے ساتھ کرتے ہو اسے شریف کہتے ہو, لیکن اس ملعون خمینی نے عثمان غنی کے بارے میں لکھا کہ 107 صفحہ کشف اسرار کا کہ میں ایسے رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدتمیز انسان کو خلیفہ بنا دیا. اسی کتاب میں توجہ, اسی کشتے اثرار میں خمینی نے اس شخص کو جس شخص نے 5500 حدیثیں امت کو دی, اس ابو ہریرہ کے بارے میں آئے اس خمینی نے کہا کہ وہ جھوٹ کا امام تھا. وہ ابو ہریرہ جو پیغمبر کے گھر میں تھا, جو رسول اللہ کا خدمت گزار تھا اور جس نے 5500 حدیثیں امت کو دی, یہ سبق ملا 14 صدیوں کے بعد کہ اس کو بے ایمان کہا, اس کو منافق کہا, اس کو جھوٹوں کا امام کہا. 5500 حدیثیں اور توجہ پہلے یہ سمجھتا تھا کہ نواز شریف معذور ہے, اس کو ان باتوں کا پتہ نہیں, لیکن نواز شریف میں اب یہ بات نہیں مانتا کیونکہ میں نے تیرے سامنے کشف اسرار کا حوالہ میں نے پیش کیا ہے. میں تجھے یہ کشف اسرار لاہور میں گورنر ہاؤس میں 28 ستمبر 1991 کو یہ کشف اسرار میں تیرے سامنے تیرے وزراء کے سامنے پڑھ کر سنا چکا ہوں, اور جب میں نے کشف اسرار پڑھ کر سنائی تھی تو نے کانوں کو ہاتھ لگائے. اور کشف اسرار کی عبارت پڑھ کر جب میں نے لاہور میں سنائی, اور وہ اجلاس تم نے خود بلایا تھا جس میں پاکستان کے 450 علماء تھے, جس میں بریلوی دیوبندی آل حدیث علماء تھے, جس میں شیعہ نمائندے بھی موجود تھے, اور تمہارا سوال یہ تھا کہ شیعہ سنی کی لڑائی ختم کرنے کا فارمولا کیا. ہماری جماعت نے پہلے فیصلہ کیا کہ ہم شریک نہیں ہوں گے, لیکن بعد میں فیصلہ یہ ہوا کہ بے شک وہاں شیعہ موجود ہیں, حکمرانوں نے پہلی مرتبہ ہمارا موقف سننے کے لیے ہمیں بلایا ہے, اس لیے ہمیں وہاں جانا چاہیے تھا یا نہیں, تاکہ کل کو یہ نہ کہیں کہ اگر یہ سچے ہوتے تو ٹیبل پر آ کر اپنا موقف پیش کرتے, ہونا چاہیے تھا یا نہیں. چنانچہ مولانا ضیاء القاسمی اور میں, ہم دونوں کو انہوں نے بلایا, ہم اس اجلاس میں گئے. مولانا ضیاء القاسمی نے فارمولا یہ پیش کیا کہ صحابہ کے گستاخ کے لیے سزائے موت مقرر کرو, اس کے بغیر کوئی حل نہیں. مولانا ضیاء القاسمی نے جب یہ فارمولا پیش کیا اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے توقف کیا کہ سزائے موت بہت سخت ہے, لیکن ایک شیعہ مولوی ریاض حسین نقوی نے کہا ہمیں منظور ہے. ہمیں کسی نے کہا کہ تو کیسے منظور کرتا ہے, اس نے کہا ہمیں منظور ہے. لیکن دوسرے دن اس نے بیان دیا کہ صحابی کی تعریف پر ہمیں اختلاف ہے, کہ صحابی تو دنیا میں ہے ہی تین, مقداد ابن اسود, سلمان فارسی, عمار ابن یاسر, اور بعض جگہ پر لکھا ہے بزرگ فاری, صرف چار ہیں صحابی, ان کی گستاخی پر سزائے موت ہم نے مانی. اخبارات میں آ گیا کہ صحابہ کے گستاخ کے لیے سزائے موت ہو, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سخت بات ہے, تم کہتے شیعہ نے صحابہ کو برا کہا تو اس ریاض سے نقوی نے کہا کہ ہم نے آج تک کسی صحابی کو برا نہیں کہا, نہ ہم نے کہا نہ خمینی نے کہا. اب بات یہ تھی کہ اگر اس کی تقریر کا جواب نہ آتا تو پورا نظام ہی بھی کا بدل گیا تھا, کیونکہ اس کی تقریر کے بعد نواز شریف نے کہا کہ زہر کا وقت ہو گیا, کھانے کا وقت ہو گیا. ہم نے کہا کھانا شانا ہم نہیں کھائیں گے, یہ یاد رکھو, لیکن آپ ہماری بات سنیں. انہوں نے کہا نہیں وقت ہو گیا. میں نے کہا وقت نہیں ہوا, میری بات سنے بغیر تم یہاں سے نہیں جا سکتے, یہ ریکارڈ گواہ ہے ریکارڈ. اور میں نے جس وقت بات شروع کی تو نواز شریف نے کہا وقت تو نہیں ہے لیکن آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر بات کریں. تو میں اپنی جگہ پر کھڑا ہوا, میں نے کہا ریاض حسین نقوی نے جو یہ کہا کہ ہم نے کبھی صحابہ کی گستاخی نہیں کی, یہ بہت بڑا جھوٹ بولا. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ ہے میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب, اس کتاب کے 119 صفحے پہ خمینی نے کہا عمر فاروق کا پر, یہ دیکھو یہ کتاب میرے سامنے ہے. جب میں نے یہ کتاب پیش کی تو بات لوگوں کے کانوں میں پڑی, تو پیچھے سے ایک شیعہ کہنے لگا امام کی توہین برداشت نہیں ہوگی, اور مولانا تقی عثمانی نے کہا کہ عمر کی توہین بھی برداشت
نعرہ تکبیر.
انہوں نے کہا فاروق اعظم کی توہین بھی برداشت نہیں ہوگی. تو ایک وزیر نے کہا یہ تو ایران کی کتاب ہے, ہم ایران کی کتاب کو کیا کریں؟ میں نے کہا خمینی کی کتاب یہاں تقسیم ہو رہی ہے پاکستان میں, ایرانی سفارت خانہ بانٹ رہا ہے, شیعہ تقسیم کر رہے ہیں کالجوں سکولوں میں, صحابہ کو گالیاں دی گئی ہیں. تو میں نے کہا چلو وہ تو ایران کی کتاب ہے لیکن یہ تو پاکستان کی ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے, کتاب کا نام ہے تحفہ حنفیہ. یہ کتاب میں نے وزیر اعظم کو دکھائی تو اس کتاب پر بھی انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا, بلکہ مولانا عبدالستار خان نیازی چیخ اٹھے, اونچی اونچی رونے لگے, اونچی اونچی. یہ کتاب دیکھ, یہ ریکارڈ کی بات. پاکستان کے تمام علماء جیت تمام مکاتب فکر کے ریڈیو ٹیلی ویژن کے نمائندے موجود ہیں, ٹیلی ویژن کا کیمرہ ان کتابوں کے اوپر سیٹ ہے. جب میں نے یہ کتاب دکھائی, میں آج اس لیے ٹیلی ویژن کا ذکر کر رہا ہوں کہ نواز شریف اگر تم اس بات کے منکر بھی ہو جاؤ تو وہ فلم ریکارڈ میں موجود ہے کہ میں نے یہ کتاب تمہیں دکھائی ہے, تم موجود. یہ کتاب تو اس کتاب کے 250 صفحے کا حوالہ جب میں نے پیش کیا آپ یقین کریں پورے اجتماع کی چیخیں نکل گئی. 250 صفحے پر یہ معلوم کہتا ہے, میں پوری عبارت یہاں نہیں پڑھ سکتا لیکن میں اس کا مفہوم اور عبارت کا خلاصہ اور حاصل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس معلوم نے کہا کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام اگر انسان اپنی شرمگاہ پر لکھ کر پھر بیوی کے پاس جائے وزیر اعظم نے چائے کے وقت نے مجھے کہا تھا کہ آپ خام خواہ شیعہ کے خلاف بات کرتے ہیں, انہوں نے کبھی توہین نہیں کی. تو جب میں نے یہ کتاب دکھائی تو انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے. میں نے کہا حکمرانوں تمہاری ماؤں بیٹیوں کی عزت محفوظ ہے, 14 صدیوں کے بعد ابو بکر و عمر کے بارے میں یہ لفظ لکھا جائے, مجھے تم بتاؤ ہم کیا کریں, کس در پہ جا کر ٹکرے ماریں, کہاں جا کر روئیں, کس بازار میں واویلا کریں, کس کے دروازے پہ روئیں. ہائے ابو بکر تو وہ تھا جس نے ساری عزت محمد کے قدموں پہ ڈال دی, ہائے اس صدیق کا نام, اس عمر کا نام, اس عثمان کا نام لکھتا الحاظ بلّہ بری جگہ پہ لکھ کے انسان بیوی کے پاس جائے, زمین کیوں نہیں پھٹی, آسمان کیوں نہیں پھٹا اور کائنات کیوں باقی ہے؟ مولویوں پیروں چاتریوں تمہاری مولویت کو کوئی خطرہ نہیں, تمہاری پیری کو کوئی خطرہ نہیں. اسی قانون غلام حسین نقوی نے اپنی عثمان زمانہ کتاب قول مقبول میں لکھا. قول مقبول وہ کتاب ہے جب یہ چھپی مولانا حق نواز کے گھر میں گیا وہ دارو قطار رو رہے تھے, میں نے کبھی ان کو روتے نہیں دیکھا تھا, وہ کتاب ہاتھوں میں تھی اور اپنے مکان کے اندر چکر لگاتے تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ کتاب ہے قول مقبول, اس کتاب کے 420 صفحے پر یہ عبارت تحریر کی گئی ہے. اس تحریر کے بعد حق نواز کہاں جائے, حق نواز یہ ملک چھوڑ جائے, حق نواز یہ دنیا چھوڑ جائے, حق نواز یہ پاکستان چھوڑ جائے اور اس عبارت کے بعد ہم کہاں چلے جائیں. اگلے دن مولانا حق نواز نے یہ عبارت کبیر والا کے ایک جلسے میں کہی, 12 میل کے جلسے میں مولانا حق نواز نے 420 صفحے پر جب یہ کتاب مولانا حق نواز نے فرمایا کہ اس عبارت کے چھپ جانے کے بعد حق نواز چین کی نیند سوئے تو اے اللہ اس پر لعنت کر. یہ عبارت ہے, پڑھو اس عبارت کو. کیا ہے عبارت؟ کہ عثمان غنی نے اپنی بیوی ام کلثوم کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے مردہ جسم کے ساتھ ہم بستری کی. نصیحت کرنے والے مولویوں اور تاجروں, چوکریوں, شیخ الحدیث اور بزرگوں, اور وہ لوگوں جو میرے مشن کی راستے میں رکاوٹ بنتے ہو, وہ لوگوں جو مجھے گالیاں دیتے ہو, وہ لوگوں جو مجھے فساقی کہتے ہو, وہ لوگوں جو مجھے دہشت گرد کہتے ہو, آؤ میرے پیغمبر کی بیٹی 14 صدیوں کے بعد اس ملک میں لاوارث ہو گئی. تیری بیٹی کے بارے میں یہ لفظ کسی نے نہیں لکھا, تیری ماں کے بارے میں کسی نے نہیں لکھا, اور تیری بہن کے بارے میں کسی نے نہیں لکھا. پیغمبر کی بیٹی ام کلثوم, جس ام کلثوم کی وفات پر میرے رسول نے فرمایا تھا اے اللہ ام کلثوم سے میں بھی راضی ہوں تو بھی راضی ہوں, اس ام کلثوم کے بارے میں یہ ملول یہ تحریر کرے, اور اس کے بعد مجھے کہو میں سختی کرتا ہوں, میں تشدد کرتا ہوں, میں زیادتی کرتا ہوں. اس تحریر کے بعد مجھے مر جانا چاہیے تھا, اس تحریر کے بعد مجھے ٹکرے مارنی چاہیے تھی, اس تحریر کے بعد مجھے اس ملک میں چاکو چراہوں میں ناچنا چاہیے تھا, کودنا چاہیے تھا, لڑنا چاہیے تھا, اس آدمی کو جہنم رسید اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہیے تھا. اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں, اے اللہ ہم اس معیار پر پورے نہیں اترے, قیامت کے دن تیرے رسول کے سامنے کیا جواب دیں؟ اس تحریر کے بعد ہائے, اور جنہوں نے زمینوں کی لڑائیاں لڑی انہوں نے کبھی کسی کے لیے یہ لفظ نہیں کہا, اور جنہوں نے بھائیوں کو قتل کر ڈالا, زمینوں پہ لڑائیاں لڑی, کتنے لوگ قتل ہوتے ہیں, کتنی جنگیں روز ہوتی ہیں, کتنے لوگ روزانہ مارے جاتے ہیں, اور کبھی کسی عورت کے بارے میں یہ لفظ کسی نے نہیں کہا. کہا ہے 1400 سال کے بعد پیغمبر کی بیٹی کے بارے میں یہ لفظ. اور مسلمانوں اور توجہ کرو, مسلمانوں ایک سال ہو گیا ایک اور کتاب چھپی کراچی سے, اس کتاب کو لے کر میں پاکستان کے چوکوں چوراہوں میں پھرتا ہوں, گلیوں میں پھرتا ہوں. میں نے 24 اپریل کو اسی سال 1992 24 اپریل کو اسی سال کراچی میں مسٹر پارک کے جلسے میں کہا کہ کمشنر صاحب, ڈی آئی جی صاحب, یہ کتاب تمہارے کراچی سے چھپی ہے, تم ہمیں روکتے ہو, اس کتاب کو کیوں نہیں روکتے ہو؟ لیکن آج تک اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا. یہ کتاب, کتاب کا نام ہے شیخ ثقیفہ. دیکھو اس کتاب, کتاب کا نام کیا ہے؟ شیخ ثقیفہ. ثقیفہ اس حویلی کو کہتے ہیں جس میں بیٹھ کر صدیق اکبر کے ہاتھ پر امت نے بیعت کی. شیخ ثقیفہ ایک طنزیہ لفظ ہے کہ حویلی والا بوڑھا, یہ طنزیہ لفظ ہے شیخ ثقیفہ. اور اس کے بعد یعنی صدیق اکبر کے خلاف ہے یہ کتاب. اس کتاب میں کیا لکھا ہے یہ اور غلاظت ہے, لیکن میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اوپر کتاب کا نام لکھا ہے, نیچے ابو بکر کا نام لکھا ہے, اور نیچے کتے کا کارٹون بنایا ہے. یہ آپ نے سمجھو اس کتاب کے 24, 12, 14 صفحے پہ لکھا کہ ابو بکر کو بچپن میں ایک نجومی نے کہہ دیا تھا کہ ایک آخر الزمان نبی آنے والا ہے, وہ حکمران ہوگا, اس کے پاس حکومت آئے گی. ابو بکر کرسی کے لالچ میں اس کی تلاش میں رہا, جب ابو بکر نے دیکھا کہ محمد آ گئے ہیں تو جلدی جلدی جا کر کلمہ پڑھ لیا, مکے میں ساتھ چمتا رہا, مدینے میں ساتھ چمتا رہا, اور جب نبی فوت ہو گئے تو اس کو مردہ چھوڑ کر کفن کے بغیر جا کر اس کی کرسی پہ قبضہ کر لیا, تاکہ میں حکومت حاصل کروں, تاکہ کرسی حاصل کر کے میں زمیندار اور پیسے والا بن جاؤں. اور اس لیے ابو بکر صدیق کرسی کے لیے ساتھ چمتا رہا. اور سیو اور بدماشو اور خمینی کے چیلو اور اکبر شاہ نامی مصنف کے ماننے والے مناف کو آؤ تو صحیح, اور صدیق کو یہ تو دیکھو کہ جب ابو بکر نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا اس کے پاس کیا تھا, جب جنازہ اٹھا تو کیا تھا, اور جب کلمہ پڑھا تھا, ٹھہرو, جب کلمہ پڑھا تھا 40,000 درہم نقد کا مالک تھا پورے کاروبار کے بغیر, اور جب جنازہ اٹھا اور کھدر کے کپڑے کفن کے لیے موجود تھے. ارے قیامت کی صبح کو اگر یہی صدیق رسول اللہ کی عدالت میں پیش ہو اور یہ کتاب پیش کرے کہ اللہ کے رسول میں نے تو بیٹی بھی تیرے قدموں پہ لٹا دی تھی, میں نے تو دولت تیرے قدموں پہ لٹا دی تھی, ارے تو نے مجھ سے چندہ مانگا, میں نے ٹاکیوں کا کپ لباس پہنا, ارے میں نے ٹاپ کے کپڑے پہن کر تیرے دروازے پر ساری دولت لٹا دی تھی, لیکن پاکستان میں میرا نام لکھ کر کتے کے فوٹو بنائے گئے. مولوی خاموش رہے, مقرر خاموش رہے, پیر خاموش رہے, چودھری خاموش رہے, تاجر خاموش رہے, علماء خاموش رہے. بتاؤ قیامت کے دن رسول اللہ کی عدالت میں کیا جواب دو؟
کافر کافر.
خیر, وزیر اعظم کے سامنے میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات نقل کی تھی کہ وزیر اعظم تمہیں اس کفر کا سب جواب کرنا ہوگا, نہیں کرو گے تو ہمیں شیعہ کو کافر کہنے سے تم روک نہیں سکو. میں نے اس اجلاس میں یہ بات کی, توجہ ٹھہرو, وہاں بڑے علماء تھے, انہوں نے کہا تمہارا لہجہ تلخ ہے. میں نے کہا میرا لہجہ تلخ ہے لیکن نجفی کا لہجہ عائشہ کے لیے جو ہے میں نے تو اس کے دسواں حصہ بھی ابھی اختیار نہیں کیا. اس اجلاس میں جب شروع ہوا تو نواز شریف کہتا تھا چھوڑو یہ کیا کافر کہتے, کوئی نہیں کیا, نے کچھ نہیں لکھا. لیکن جب میں نے حوالے دکھائے تو اسی جگہ پر اعلان کیا اس نے کہ میں فرقہ واریت کے خاتمے کی کمیٹی بناتا ہوں, اس کمیٹی کا سربراہ. میں نے کہا تم بنو تاکہ تمہیں پتا چلے. اس نے کہا نہیں میرے پاس وقت نہیں. تو مولانا دستار خان نیازی کو سر بنا, مولانا نیازی نے اجلاس بلایا. اس کمیٹی کے بعد کئی مہینوں کے بعد 20 جنوری 1991 کو اجلاس ہوا. یہ بات بڑی قابل غور ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں مجھ سے صحابہ کی جو جدوجہد ہے پھر کس مرحلے میں پہنچی. 20 جنوری 1991 کو اسلام آباد میں اجلاس ہوا اور اس وقت فرقہ واریت کے خاتمے کی کمیٹی کا چناؤ حکومت نے کیا. بریلوی, دیوبندی, آل حدیث اور 5 شیعہ اس میں نمائندہ بنائے, گویا کہ 30 آدمی اس میں رکھے. سپاہ صحابہ کی طرف سے مولانا ضیاء القاسمی اور میں تھا, اور باقی بریلویوں کی طرف سے مفتی محمد شاہ نعیمی اور بڑے بڑے علماء تھے. آل حدیثوں کی طرف سے میاں فضل حق, مولانا معین الدین لکھوی, یہ علماء تھے. جماعت اسلامی کی طرف سے مولانا عبد المالک اور لیاقت بلوچ, یہ کمیٹی 5 شیعہ علماء. صادق نقوی تھا لیکن اس نے مانگ رکھی, وہ نہیں آیا, وہ سامنا نہیں کر سکتا تھا, سامنے نہیں آیا. اس نے 5 نمائندے بھی. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے, ہم اگر ضد کرتے کہ وہ بھی جماعت کا سربراہ ہے, میں بھی سربراہ ہوں, میں نہیں آتا, وہ نہیں آتا تھا, لیکن ہم نے کہا پورے تو اس کے گھر تک پہنچائیں گے, صاحب آتا ہے آئے یا نہیں آتا, نہ ہمیں پہنچانا چاہیے تھا. آپ حیران ہوں گے کہ 20 جنوری کیسا ہے اجلاس. جب ہم نے شیعہ کی کتابوں کے حوالے پیش کیے تو مولانا نیازی نے کہا کہ میں 3 رکنی کمیٹی بناتا ہوں, جو کمیٹی آئندہ اجلاس میں شیعہ کی تمام کتابیں اس ٹیبل پر پیش کرے. اور آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ وزیر اعظم کے اجلاس میں جو 28 ستمبر 1991 کو ہوا تھا, جس کو کل کی تاریخ کو 1 سال گزر جائے گا, اس کے سامنے ہم نے شیعہ کی 150 کے قریب کتابوں کا فوٹو اسٹیٹ پیش کیا. ایک یادداشت, جو یادداشت سپاہ صحابہ کی مرکزی قیادت اور ہماری جماعت کے مایہ ناز جرنیل ملک اسحاق صاحب کی محنت کے ساتھ تیار ہوئی. اور وہ یادداشت, توجہ کریں, وہ یادداشت 150 کتابوں کے فوٹو اسٹیٹ, یعنی جس کتاب پر قابل اعتراض صفحہ تھا ہم نے اس کا فوٹو کرایا اور ٹائٹل کا فوٹو, وہ تقریباً 250-300 صفحات کا کی دستاویز, اس کے 55-60 ہم نے تیار کیے, 9,000 روپیہ صرف فوٹو اسٹیٹ کا ایک دن میں ہم نے خرچ کیا, اور وہ دستاویز بنا کر وزراء کو تقسیم کی, نواز شریف کو تقسیم کی. اور میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ وہی نواز شریف کو تقسیم اور میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ وہی دستاویز جو وزیر اعظم کو پیش کی تھی بہت جلد چھپ کر مارکیٹ میں آ رہی ہے. اس کے بعد شیعہ کی کتابوں کی ضرورت نہیں رہی, اصل خود اس سے کتابوں سامنے آئے, اور شیعہ کے خلاف 1400 سال میں اتنی مستحکم دستاویز آج تک نہیں آئی. وہ ایسی دستاویز, وہ بڑے خواہش پر ہے اور اس کا اصل فوٹو اسٹیٹ. اور یہ بھی بتاؤں کہ وہ 3 زبانوں میں, اس کے اوپر جو سرخیاں ہیں وہ 3 زبانوں میں ہوں. حضرت عمر پر قدر کا فتویٰ اس سرخی کا 3 زبانوں میں ترجمہ ہوا تاکہ پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں اور غیر مسلم حکمرانوں کے سامنے اور بادشاہوں اور مفتیوں کے سامنے پوری دنیا کے ہر ملک میں سپاہ صحابہ وہ دستاویز بھیجے اور شیعہ پر قدر کا فتویٰ حاصل کرے. ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ وہ دستاویز طواف کے آخری مراحل میں اللہ کی توفیق, اور وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک عجوبہ ہو ان شاء اللہ جب وہ منظر عام پر آئے. آج لوگ کہتے ہیں تم نے شیعہ کی کتاب کا فلاں کتاب میں حوالہ دیا, ہم نہیں مانتے حوالہ, پتہ نہیں آگے کیا ہے, پیچھے کیا ہے, پریس کیا ہے, سواد کیا ہے, لیکن جب ہم شیعہ کی اصل کتاب کے ٹائٹل کا فوٹو دے رہے ہیں اور اصل صفحے کا فوٹو دے رہے ہیں تو مصنف کا بھی پتہ ہوگا, پریس کا بھی پتہ ہوگا, سواد کا بھی پتہ ہوگا, شیعہ کو سواد کا بھی پتہ ہوگا, تو شیعہ یا تکیے کی شیعہ چادر اتار دے گی یا چوک میں آ کر اقبال جرم کر لے گی.
انشاءاللہ ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ دستاویز آنی چاہیے. اب دیکھیں وہی دستاویز ہم نے 29 نمائندوں کے لیے تقسیم کی 20 جنوری کو, ان کو بھی اس کے کچھ نسخے دیے. اور میرے بھائیوں وہاں مولانا نیازی نے کمیٹی بنائی, 3 رکنی کمیٹی, جس میں ایک میں تھا, ایک مولانا محمد شریف رضوی کے بریلوی عالم بکر شیخ الحدیث, اور ایک مولانا عبد الطلاب اچھروی مولوی عمر اچھروی کے ساتھ وہ. ہم تینوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی کہ شیعہ کی جتنی قابل اعتراض کتابیں ہیں آئندہ اجلاس میں تم پیش کرو اصل کتاب, فل اسٹیٹمنٹ اصل. ہم نے کہا ٹھیک. تو جب آئندہ اجلاس آیا, بڑی تاخیر ہو گئی, ہم حج پر چلے گئے, واپس آئے 2 جولائی 1992 کو اجلاس ہوا اسی سال. تو اس اجلاس میں شیعہ کی وہ تمام کتابیں ہم صندوق بھر کر وہاں لے گئے, اور ان کتابوں کو میں نے ٹیبل پر سجایا. انہوں نے کہا کوئی مناظرہ تو نہیں یہاں ہوگا؟ میں نے کہا نہیں, میری ڈیوٹی تھی کہ کتابیں لاؤ, میں کتابیں لے. میں نے کہا جناب اب ایک کمیٹی بناؤ, جو کمیٹی یہ فیصلہ کرے کہ یہ کتابیں واقعی شیعہ نے لکھی, واقعی ان میں صحابہ کو کافر و مرتد لکھا گیا, واقعی اس میں یہ تحریریں موجود ہیں, یہ کمیٹی بناؤ. اگر واقعی یہ ہو تو پھر فیصلہ آپ کا. مولانا نیازی نے کہا ہمیں یقین ہے کہ ان میں یہ باتیں موجود ہیں. میں نے 3 کتابیں ان کے سامنے پیش کی, انہوں نے مانا تو یہ بڑی غلط ہے. تو افتخار نقوی اسلام نقوی جو صادق نقوی کا نمائندہ تھا کھڑا ہو گیا, کہنے لگا جی میں نہیں جانتا غلام حسین نیفی کون ہے, میں نہیں جانتا اکبر شاہ کون ہے, میں تو یہ جانتا ہوں کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ 1980 کے بعد سے لے کر آج تک کوئی کتاب کسی صحابی کے خلاف نہیں چھپتی. اس نے یہ فیصلہ بتایا, لیکن عام لوگ تو متاثر ہوئے. میں نے اس سے کہا کہ جناب خمینی کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ کہنے لگے وہ ہمارا امام ہے. میں نے کہا ان کتابوں میں 17 اس کی کتابیں جس میں صحابہ کو کافر اور مرتد لکھا. اس نے کہا جی وہ تو ایران میں لکھا, پتہ نہیں لکھا ہے یا نہیں لکھا. میں نے کہا لکھا ہوا یہاں موجود ہے. انہوں نے کہا یہ ہماری کتاب دکھاؤ. اب ان کی کتابیں وہاں عام لوگوں کو تو علم نہیں تھا, لیکن اللہ نے ہماری مدد فرمائی تو یہ کتاب فوراً ہمارے سامنے آئی. یہ خمینی کا آخری وصیت نامہ ہے جس کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے چھاپا. یہ لکھا ہوا ہے کہ ناصر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان, یہ لکھا. اور یہ خمینی کا آخری وصیت نامہ جو اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے پارلیمنٹ میں پڑھ کر سنایا, احمد خمینی. اس کتاب کے, اس وصیت نامہ کے 46 صفحے پر خمینی نے لکھا کہ میں بڑی جرت کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی آبادی رسول اللہ اور حضرت علی کے دور سے کروڑ درجہ بہتر ہے. یہ آپ عبارت دیکھ رہے ہیں, جب یہ کتاب پیش ہوئی تو چیا پر آس پڑ گئی, صاف سن گیا. مولانا نیازی نے کہا نقوی صاحب جواب دو. اس نے کہا جی مجھے اس کتاب کی اس عبارت کا پتہ ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا پتہ نہیں تھا تو واقعی ٹھیک ہے. تو بریلوی عالم مولانا شاہ تراب الگ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ آج تک جتنے اجلاس ہوئے ہیں ان اجلاسوں میں جو کتابیں فاروقی صاحب نے پیش کی ہیں ہمیں ثابت ہو گیا ہے کہ ان کتابوں میں واقعی شیعہ نے صحابہ کو گالی دی ہے, لہذا آج فیصلہ کرو کہ صحابہ کے گستاخ کو سزائے موت ہوگی, نہیں فیصلہ کرتے تو ہمارا بائیکاٹ. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اور یہ پوری جو کاروائی یہ ہمارے رسالے خلافت راشدہ میں تو چھپ گئی ہے ساری کاروائی, لیکن وزارت مذہبی امور کی حکومت نے, حکومت وزارت مذہبی امور نے بھی یہ پوری کاروائی چھاپ دی, اسی طرح چھاپ دی. تو فاروقی صاحب نے یہ حوالے دیے, یہ حوالے دیے, پوری کاروائی ریکارڈ پر آ گئی. مولانا دستار خان نیازی سے مولانا جال قاسمی نے کہا کہ ہم آئندہ اجلاس میں نہیں آئیں گے, 3 اجلاس ہو گئے, کتابیں دکھا چکے, یا فیصلہ کرو. تو مولانا نیازی نے کہا ابھی فیصلہ کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے سفارش لکھی کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے گستاخ کے لیے سزائے موت مقرر کی جائے. یہ قرارداد لکھی, یہ سفارش تیار کی, اور سفارش تیار کر کے کہا کہ ہم اس کو وزیر اعظم کی کابینہ میں بھیج رہے ہیں. وزیر اعظم کی ٹیبل پر اب وہ سفارشات پڑی ہوئی. مولانا نیازی نے کہا کہ اگر 3 مہینے میں یہ سفارشات منظور نہ ہوئی تو میں وزارت سے استعفیٰ دے کر باہر آ جاؤں گا. اب آپ مجھے بتائیں
کہ وزیر اعظم کو ان کتابوں کا پتا چلا یا نہیں چلا. اب ان کتابوں کے پتا چل جانے کے بعد اور اتمام حجت کے بعد اہل حق کی طرف سے اس کفر کے چہرے کو بے نقاب ہونے کے بعد اب کوئی گنجائش باقی رہ گئی؟ اب نواز شریف صاحب کہتے ہیں اگر آپ کبھی کہتے ہیں سپاہ صحابہ پر پابندی لگاؤں گا, اور جب پابندی کی بات کئی دن گزر جاتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں کہ پابندی لگانے کے لیے میں اسمبلی میں بل پیش کروں گا, میں کہتا ہوں نواز شریف ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ہاں تو صحیح کہتے ہو کہ ہم اسمبلی میں بل لائیں گے, لاؤ بل میں دیکھوں گا پاکستان کی قومی اسمبلی کا کون سا ممبر ہے جو سپاہ صحابہ پر پابندی پر دستخط کرے. جو دستخط کرے گا ہم اس کے حلقے میں اس کا گھیرا تنگ کر دیں گے, وہ رہے گا کیسے؟
للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے,
للکار ہے. سپاہ صحابہ پر پابندی کی تعریف کرے گا, ہم اس کی جڑیں کاٹ دیں گے. اور ممبرو میں تمہیں سنیوں سے ووٹ لے کر شیعہ کی ٹوٹی نہیں کرنے دوں گا, ووٹ سنیوں سے لے کر خمینی کے چیلے بنو, ووٹ سنیوں سے لے کر شیعہ کی ٹوٹی کرو, سپاہ صحابہ یک طرفہ ٹریفک نہیں چلنے دے گی, چلنے دے گی. اور جب اس پابندی کی بات کو کچھ عرصہ گزرا تو نواز شریف صاحب نے گلگت میں جا کر یہ بیان دے دیا کہ جو علماء شیعہ کو کافر کہتے ان کو پھانسی دے دو. کون پھانسی دے گا؟ چلا ہو گیا چلا, اور تینوں مینٹل اسپتال نہ لے جائیے. اب تو وزیر اعظم ہے, کیا ہے وزیر اعظم؟ لوگوں سے کہتا ہے, لوگوں سے کہ جو شیعہ کو کافر کہے اسے پھانسی دے دو. کیوں؟ تیرے حق بندے ہوئے, تو پانڈے مار جائے یا لوہا توڑ دیں. لوگوں کو کہنا تھی پھانسی دو, تو تم دے رہا ہے. ہاں تیرے ہاتھوں مہنگی لگی ہے, جو شیعہ کو کافر کہے اسے پھانسی دے دو. لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تم پھانسی دو, تم لوگوں کو کیوں مرونا, تو آپ آ نواز شریف. ایک کرسی سدا نہیں رہنی, ایک کرسی ایک کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا, اور کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا. ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا, اور موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں, طوفان ہی ابھارا کرتے ہیں, طوفان ہی دبویا کرتے ہیں. تھوڑا سا وقت رہ گیا تیرا بھی ہے, تو جیڑی تہاڈے نال ملک وار ہوئی ہے یہ کسی بھی کسی نہ ہوئی ہے, ٹھیک ہے؟ وہ ہوئی ہے بلا, وہ توجہ ہے. وہ وائی صاحب اتنے سٹیج پہ کھلوتے تقریر کر رہے ہیں, ماشاء اللہ ایک منڈے نے آ کے سپیکر کھولیا, سد کے جاوا تہاڈی وزارت پہ سپیکر کھو کے انہیں میرے خلاف تقریر شروع کر دی. ایڈا کتنے نہیں ہوا, وہ خلاف نعرے شروع کرتے, اتو پج پیا لوکی مگر لوگ پیچھے پیچھے ہیلی پیڈ سے پہنچیا تو مجمع پیچھے, اتے جا کے انہوں نے جناب اٹا ماریا جہاز سے کہ ہیلی کاپٹر کا پار ٹوٹ گیا, پار زنگا ہو گیا, کہ پائلٹ سی وہ ہاتھ زخمی ہو گئے, کہ وائی صاحب آپ کے چھیری چیری اندر مر گئے, کہ ایس پی صاحب اردو پہلو مر گئے, کہ بعد ایس پی نو کنوں فر کے تھلے لا کے چالو تو تھلے گنا ہے, کیوں یہ ڈیا کھوتی تو گسا کمیا کے قصور تیرا مرونا ایس پی نو چلے ہو گئے ہے. رویا کی چنگ ہے ہر تری منہ سے اگے پانی ہے, لوگ درختوں پہ چڑے ہوئے تو دور پانی تو کھڑے, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور پانی دے وچ لوگ کھڑے پانی چگیاں, غریب لوگ ریڑیاں پہ بیٹھے درختوں پہ چڑے ہوئے, کہ نواز شریف صاحب باہر کھڑے, کوئی فکر نہ کرو, فکر نہ کرو,
کی مطلب فکر نہ کرو درخت ڈگن والا تھی ڈبن والے کوئی فکر نہ کرو اور میں قربان جاوا اپنے جرنیل سے اور مولانا آدم تارک صاحب ٹرک لے کر گئے اسی وقت اور لوگوں نے کہا پانی ہے, کہنے لگا کوئی پانی نہیں, جوتے اتارو کپڑے اتارے چادر پہنی آتے کے تھیلے سر پر رکھے اور پانی میں اتر گئے. مولانا آدم
تارک
گلگت خورک ہوئی نا خورک یہ نہیں ہوئی اتوں چنگو گیا جی ڈائریکٹ گلگت گیا. اتے یہاں فوج نے اور انتظامیہ نے کہا کہ مولوی آزم تارک نے ہر حلقے میں آٹا تقسیم کیا ہے. ایم پی اے روئے, ایم این اے روئے اور کہنے لگے اس کو کہو اپنے حلقے میں بانٹے, ہمارے حلقے میں کیوں بانٹتا ہے. ہاں کرسیاں گئیاں, کرسیاں اگار تو گئی. تم جناب کہتے ہو پھانسی دو, کس کو پھانسی دیتے ہیں؟ اگر تم اس میں سنجیدہ ہو, ویسے تو مجھے لگتے ہو کہ تم چلے ہو گئے ہو, پاگل ہو پاگل ہو گئے ہو پاگل. ٹھیک ہے اگر واقعی تسی سنجیدہ ہو, نواز شریف صاحب آپ سنجیدہ پھانسی دینے میں, تو پھر اس 50,000 کے اجتماع میں ضیاء الرحمان فاروقی اپنی جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے تمہیں پیشکش کرتا ہے کہ میں شیعہ کو کائنات کا بدترین کافر کہتا ہوں, سب سے پہلے مجھے پھانسی دو. ہزارہ سال نہیں جین دے سان, کون ہزارہ سال جین دینا؟ وہ کہنے ایک پل بھی نہ زندہ رہے. ٹھیک ہے نواز شریف صاحب کھلی پیش کر, اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم اس جرم میں, اس جرم میں شیعہ کو کافر کہنے کے جرم میں مجھے پھانسی دو تو میرے لیے اس سے بڑی کوئی ثابت نہیں. اور میں مولانا جعفر خنیسری کی زبان میں پھر کہوں گا, مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا. کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی. اور عطا اللہ شاہ بخاری, میں تو ان کا ماننے والا اس کا نام لیوا ہوں جس نے اٹک کی جیل میں جب 2 سال تک کوئی ملاقات کرنے نہیں آیا, کوئی روٹی پہنچانے نہیں آیا, تو عطا اللہ شاہ نے کہا تھا زندگی کی اداس راتوں میں ایک دیا ستم تم آتا ہے, اے ہوا اسے بھی گل کر دے, ڈھل چکی ہے رات اب کون آتا. ہم ان لوگوں میں سے ہیں, ہمارا یہ قافلہ. تیرا خیر تیرا تو مولویاں نہ صحیح واہ ہی ہے پیا کیا واہ. ان علماء کو دیکھو جن علماء نے حکمرانوں سے کہا تھا, جن علماء نے سکندر مرزا سے کہا تھا منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے, منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے, ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے, ایک رات کم جیے تو حیرت کیوں, ہم ان کے ساتھ تھے جو مشالیں جلا کے, ہم ان کے ساتھ ہیں. اور نواز شریف صاحب تم کوئی نئے وزیر اعظم نہیں آئے, یہاں بڑے بڑے پاگل تمہارے جیسے آئے, آئے یا نہیں آئے؟ ایتھے وہ سکندر مرزا بھی آیا جنہیں کیا سی مولویاں چاندی کی کشتی چ بٹھا کے دریا چ روڑ دیا گے, کہ اپنا دا حشر کی ہویا کہ لندن دے ہوٹل وچ پانڈے مانجن چ لگ پیا, کہ مریا تے قبر بنی ایران چ, کہ خمینی نے اقتدار تو بعد آ کے قبر کھود کے ہڈیاں سمندر چ سٹ دیا, جدہ نہ سکا ہوتا ہے انہوں اگے ٹکر گیا ٹکریا. اور ایک ہور سی جنرل غلام محمد سنا لگا, ایک چنگے لنگڑا جی خیر نام, وہ بھی قبر ہے, وہ بھی قبر جڑی نا اسے عیسائیوں کے قبرستان سے بنی کراچی گوڑیا نے قبرستان, اور وہ بھی قبر دے کے درخت لگا ہوا سارے قبرستان کے کتے اتے ہی آگ بہ پاتے اتنے کہنے پڑنے
اخیر عمر چ پاگل ہو گیا سی وہ بھی تیرے ورگا تو چھوٹی عمر چ ہو گیا تو زیادہ سیاح نکلیا تو اخیر عمر چاہا پایا سی جی بابا تو چھوٹی عمر چ ہو گیا بڑی صلاحیت تیرے وچ چھوٹی عمر کے اگاں ننگیا ننگیا کہ نہیں چھوٹی عمر چاہ ننگیا کہ نہیں ننگیا تو وہ جنرل غلام احمد لاہور آیا ایک پاگل خانے کا معائنہ کر پاگل خانے جب داخل ہوا نا تو ایک پاگل دوسرے پاگل نو دیکھ کے لیا تیسرا بھی آ گیا وہ تیجا بھی گورنر جو کہنے لگا خبردار میں گورنر ہوں خبردار وہ پاگل کہنا بک بک مت کرو انہیں کیا میں گورنر جنرل آف پاکستان ہوں اور پاگل جو کہنے لگا جب ہم باہر ہوتے تھے ہم بھی یہی کہا کرتے ابھی بھی گورنر جنرل تو چھوٹی عمر سے سیاح ہو گیا بابا جی وہ چھٹی کرا دے دی نہیں تو تینوں بھی لہر رڑ رہی ہے ستا ہی سو جانا ٹھیک ہے بابا ہجے تو چنگا جا رہا جا رہا کہ میں کیا بابا جی اسمبلی نہ توڑی ساڈا تے نواں نواں گیا ہے لیکن یہ بھی چھٹی کرا دے ہونی چاہیے کہ نہیں نواز شریف صاحب ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید تمہیں پتہ نہ ہو تمہیں ان عبارتوں کا علم نہ ہو تم کبھی گلگت میں جا کر کہتے ہو شیعہ کو کافر نہ کہو تم نے کبھی کہیں جا کر یہ کہا کہ شیعہ ابو بکر کو کافر نہ کہو تم نے کبھی کسی سے کہا کہ عمر کو کافر نہ کہو تم نے کبھی کسی سے کہا کہ عائشہ کو طوائفہ نہ کہو اور سپاہ صحابہ کی مثال اس مریض کی ہے اس دکھ کی ہے دکھ درد انسان کی ہے کہ جس کی ماں کے سر پر اینٹ ماری گئی ہو اور جس کے باپ کا چہرہ زخمی کر دیا گیا اور وہ اپنی ماں اور باپ کے زخمی سر کو لے کر بیٹھا ہو اور مرہم پٹی کر رہا ہو اور مرہم پٹی کرتے ہوئے اس کی چیخ نکل جائے اس کی آہ نکل جائے وہ رونے لگ جائے اور تم اس سے کہو کہ تم چیخ نہ مارو تمہارے رونے سے ملک کا امن خراب ہوگا تمہارے رونے سے نقش امن پیدا ہوگا ابو بکر کو کافر لکھا گیا ابو بکر میرا باپ ہے اس کے سر پر اینٹ سے بھی زیادہ زخم لگایا گیا عائشہ میری ماں ہے عائشہ کو طوائفہ اور منافقہ لکھا گیا میری ماں کا سر زخمی کر دیا گیا میں چیختا ہوں میں چلاتا ہوں میں روتا ہوں میں آہوزاری کرتا ہوں تو مجھ سے کہتے ہو نہ رو اور جس نے اینٹ ماری اسے کچھ نہیں کہتے جس نے ماں کا سر زخمی کیا اسے کچھ نہیں کہتے جس نے باپ کے سر میں لہو بہایا اسے کچھ نہیں کہتے مجھ سے کہتے ہو کہ تم نہ رو تم نہ چلاؤ تم بویلا نہ کرو اگر تمہارے امن کا یہی فلسفہ ہے تو میں اس فلسفے کو پاؤں کی ٹھوکر سے ایسا اڑاؤں گا کہ جیسا چٹیل میدان میں فٹ بال کو اڑایا جاتا تو کمالو ہمارا راستہ نہ روکو اخباری نمائندے تم سے پوچھتے ہیں کہ سپاہی صحابہ پر پابندی کب لگا رہے ہو تو وزیر اعظم کہتے ہیں کہ صوبوں سے رپورٹ مانگی ہے صوبوں سے اور صوبے کیا کہتے ہیں کہ نواز شریف اوپر کی سطح پر فیصلہ کر رہے ہیں نواز شریف اوپر کی سطح پر اوپر کی کہاں کی کہاں کی سطح پہ اوپر کی سطح یہ جو اوپر کی سطح ہے نا یہاں پر فیصلہ ہو رہا ہے ہماری پابندی کا لگاؤ پابندی اور جب وزیر اعظم تم نہیں تھے اور تم وزیر اعلیٰ بھی نہیں تھے اور تمہارے جلسے ہوتے تھے الیکشن کے اس جلسے میں کافر کافر کا نعرہ لگتا تھا اس وقت کیوں نہیں روکتے تھے بتاؤ تو صحیح اس وقت شیعہ واقع کافر تھا اب ایران کا صدر آیا تو اب تمہیں کلمہ پڑھا گیا نیا نواز شریف ایران کا صدر آیا وہ چار دن یہاں رہا اس نے چار دنوں میں ایک مرتبہ بھی خمینی کی تعریف نہیں ایک مرتبہ بھی خمینی کی تعریف اس کے پاس اسلام آباد میں شیعہ کی 40 تنظیموں کا وفد ملا اور انہوں نے کہا سپاہ صحابہ سے ہمیں بچاؤ سپاہ صحابہ تھے, اور اس نے کہا کہ میں شیعہ کا نمائندہ بن کر نہیں آیا, میں شیعہ کا نمائندہ, اخبار میں آیا کہ میں شیعہ کا نمائندہ بن کر نہیں آیا, وہ تو نمائندہ بن کر نہیں آیا جو خود شیعہ ہے, شیعہ حکومت کا سربراہ ہے, لیکن تو بلا اجرت وکیل بن گیا شیعہ کا, بلا اجرت وکیل, بلا ضرورت وکیل. اگر تو واقعی شیعہ کا وکیل ہے تو تو کھل کر بات کر, تو اندر لگی لپٹی کیوں کرتا ہے, تو کھل کر کہہ کہ میں خمینی کا چیلا ہوں, اعلان کر, تو کہہ کہ میں خمینی کا گواسطہ ہوں, میں شیعہ کا نمائندہ ہوں, تو اعلان کر کہ میں شیعہ کا نمائندہ ہوں. اگر 24 گھنٹے میں تیری حکومت کا تختہ نہ الٹ دیا جائے تو تو ہمیں سپاہ صاحب بنا دے. کہو اپنے آپ کو شیعہ, کہو اپنے آپ کو خمینی کا چیلا, لکھو اپنے آپ کو نجفی کا بیٹا, کہو اپنے آپ کو ابن سبا کی اولاد, کہو کہہ کر دیکھو, تجھ میں جرأت ہے تو کہہ کر دیکھو, میں دیکھوں گا تجھے بھی اور تیری مسلم لیگ کو بھی. یہ ٹھہرو, یہ پاکستان تیرے باپ کی جگیر نہیں, یہ پاکستان تیرے باپ کی جگیر نہیں, یہ ہمارا ملک ہے, ہمارا وطن ہے, اسلام کے نام پہ بنا ہے, سنیوں نے بنایا ہے, شیعہ نے نہیں بنایا, سنیوں کی تاریخ سے ملک بنا ہے, ٹھیک ہے؟ یہ پاکستان ہمارا ہے یا شیعہ کا ہے؟ یہ پاکستان سنیوں کا ہے, شیعہ کی جگیر نہیں ہے. تم کھل کر بات کرو, سپاہ صحابہ اس ملک کو سنی اسٹیٹ بنائے گی, بنانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہاکی پر چھٹی کرتے ہو, کرکٹ پر چھٹی کرتے ہو, شکاگو میں مزدور مر گئے ان کے لیے چھٹی کرتے ہو, ابو بکر کی وفات پہ چھٹی نہیں کرتے ہو, یہ ٹیلی ویژن تمہارے باپ کی جگہ ہے. سپاہی صحابہ نے ایک سال پہلے میں نے خط لکھا تھا ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے ڈائریکٹرز کو کہ اپنے پروگراموں میں خلفائے راشدین کا ذکر کریں. اس سال آپ نے دیکھا کہ تبدیلی آئی ہے, حضرت عثمان غنی پر 3 دن ٹیلی ویژن میں بیانات نشر کیے, حضرت عمر فاروق پر 5 دن بیانات نشر ٹی وی میں ہوئے, اور ابو بکر صدیق پر ہوئے, حضرت علی المرتضیٰ پر ہوئے. یہ کیوں؟ یہ کوئی ہم نے خیرات نہیں مانگی, یہ ملک ہمارا ہے, یہ ملک ہے یا نہیں ہے بولو, یہ ملک ہمارا ہے یا نہیں؟ ہم نے کوئی خیرات مانگی ہے؟ ہم نے کوئی شیعہ کے سامنے بھیک مانگی ہے؟ ہم بھیک کا سوال کرتے ہیں. اور وہ وقت آئے گا کہ جب تم اس ملک میں صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی کی اور علی المرتضیٰ کی وفات کے ایام پر چھٹی کرو. اور اس مرتبہ کیا ہوا توجہ کریں, اس مرتبہ 2 جگہ پر پاکستان میں یوم فاروق اعظم پر ایسے ہوا کہ چھٹی ہوئی. مانسیرا میں سپاہ صحابہ نے کہا یکم محرم کو فاروق اعظم کا اور مطالبات کا جلوس نکالیں. ہم اس جلوس کو عبادت نہیں سمجھتے, اس جلوس کو دین نہیں سمجھتے, ہم اس جلوس کو سمجھتے ہیں مطالبات کا جلوس, ہمارے مطالبات ہیں. اور شیعہ 10 محرم کا نکالتے ہیں, ہم یکم کا نکالتے ہیں, ٹھیک ہے؟ مانسیرا میں شیعہ نے کہا یہ جلوس بند کرا, نہ 10 کو نکلا نہ سرگودا میں کیا ہوا, انتظامیہ نے کہا جلوس بند کرو, ہمارے لڑکوں نے کہا نہیں بند کر, انہوں نے کہا کیا حال ہے, انہوں نے کہا شہر میں چھٹی کر دیا. 80 تنظیموں نے لکھ کر پیر پر دیا کہ یکم محرم کو ہر سال یہاں چھٹی ہوگی, اور اب ہمیشہ کے لیے سرگودا شہر یکم محرم کو بند رہے گا, اور یہ تحریک ہم پورے ملک میں چلائیں گے کہ خلفائے راشدین کے ایام پر چھٹی ہوگی, اگر چھٹی نہیں ہوگی تو پھر 10 محرم کا جلوس بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے؟ بولو تو صحیح. ہم تم یہ کہتے ہو کہ فرقہ واریت کی وجہ سے سلام آیا, وزیر اعظم نے وہاں کیا کہا گلگت میں کہ کس وجہ سے سلام آیا؟ فرقہ واریت کی وجہ سے. بھائی فرقہ واریت کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ کو کافر کہہ رہے ہو. بھائی شیعہ کو کافر تو ہم 7 سال سے کہہ رہے ہیں, اس وقت نہیں سلام آیا,
اب سیلاب آیا جب تو منحوس آیا،
تیرے آنے پر سیلاب آیا،
جب تو نے شیعہ کے مسلمان کا راگ ہلاپا تو سیلاب آیا،
ٹھیک ہے،
جب تیرے وزیروں نے سود کو حلال کہا تو سیلاب آیا، جب شریعت محمدیہ کا مذاق تم نے اڑایا تو سیلاب آیا، اور جب عرب والا میں فاروق اعظم کا پتلا جلایا گیا تو سیلاب آیا، اور جس ملک میں عمر کا پتلا جلایا جائے اور حکومت دست سے مس نہ ہو، اور قرآن جلایا جائے اور حکومت دست سے مس نہ ہو، اس ملک میں سیلاب نہ آئے تو اور کیا آئے، اور جیلم میں کیا ہوا، تو پہلے تو تم مانتے نہیں تھے کہ جیلم کے گیٹ نہیں اٹھائے گئے، آج پڑھو چیف واپڈا کا جو چیف ہے اس نے آج بیان دیا ہے کہ یہ ایک انجینئر کا قصور نہیں پوری واپڈا کا قصور ہے، کہ جتنا پانی منگلا ڈیم میں آنا چاہیے تھا اس سے دگنی تو اب بھی جگہ پانی ہے، پانی کوئی اوور نہیں ہوا، بغیر پانی کی سطح کے بلند کیے تم نے منگلا ڈیم کے گیٹ اٹھا دیا غریبوں کو بتائے بغیر، ہائے جو لوگ جزیروں میں 400 آدمی بیٹھے تھے ان کو بتائے بغیر، حکمرانوں جن لوگوں کو تم نے بغیر بتائے گیٹ اٹھائے، جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اقتدار کا گیٹ اٹھانا ہے تمہیں بھی نہیں بتانا، وہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھے گا، اور 400 افراد خاندان نہیں تھے، افراد تھے، ان کی فرشتے موجود ہیں، مولانا آدم تارک نے اس جزیرے کا دورہ کیا، وہ وہاں ہو کر آئے اور جیلم کے بازاروں میں آدم تارک پھرا ہے آٹے کے تھیلے لے کر، اور وہاں بی بی سی نے کہا کہ 3 دن تک اس جزیرے کے قریب جھیل سے لوگوں کی چیخوں کی آوازیں آتی رہیں، اور گرا کر وہ چیخیں بند، بدماشو تم نے جزیروں میں لوگوں کو ڈبو دیا، اور جنگ میں شروع میں تم نے کیا کیا کہ جنگ میں ڈسٹرکٹ کونسل کے دیندار قطار میں کھڑے کیے وزیر اعظم کے آنے، اور ان کو یوٹیلٹی سٹور سے آٹے کے تھیلے لا کر ان کے ہاتھوں میں پکڑائے، اور ان کے لیے ویڈیو فلم بنائی، رات کو ویڈیو فلم ٹی وی میں دکھائی، ٹی وی میں، اور جب وزیر اعظم وہاں سے چلا گیا تو تھیلے واپس دکانوں پر چلے، ایسا فراڈ کیا ہے کسی نے؟ تو بولو تو صحیح، یہ دادا فراڈ بھی کرے کسی کیا، آتے تھے تھیلے میں اور چھٹے، آج قاضی حسین احمد کا بیان آپ نے نہیں پڑھا، انہوں نے کہا کہ ٹیلی ویژن کی وہ ٹیم جو وزیر اعظم کے ساتھ تھی، اس کے ایک ممبر نے مجھے کہا، ٹیم کے ممبر، کہ ہمیں پروگرام لکھ کر دیا جاتا ہے، پوری عورت راستے میں آئے گی اور وہ وزیر اعظم کے سر پر ہاتھ پھیرے گی، اور تم نے فلم لے لی ہے، اور اس کے علاوہ ایک بچہ راستے میں آئے گا، وزیر اعظم وہاں گاڑی روکے گا، اس کو ہاتھوں سے اٹھائے گا، تم نے اسی وقت فلم بنا لی، ایسا قسم لو، ایسا فراڈ، ایسی بےمانی، ایسا دھوکہ کر کے تم اقتدار پہ رہنا چاہتے ہو، یہ کشتی اسی طرح ڈوب جائے گی تمہارے اقتدار کی جس طرح تم نے غریب اور بے سہارا لوگوں کی جھونپڑیوں کو ڈبویا، اور تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا، کیا آپ اس پنڈال میں